الحمد لله وكفى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم اختر یوں تو اللہ کا راستہ مشکل ہے نفس کا مقابلہ مشکل ہے نفس کے گندے گندے تقاضوں کو چھوڑنا مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے اور اس کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے اس کی رہنمائی اس کی صحبت حاصل ہو جائے تو اللہ کا راستہ نہ یہ کہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے دیکھیے الفاظ کو غور کیجیے میں نے اپنے شیخ کے الفاظ تک رہتے ہوئے اللہ والوں کے الفاظ میں بھی اثر ہوتا ہے ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا اثر ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا راستہ ایسے تو مشکل ہے نفس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں خرگوش شیر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے گناہ کرتے کرتے روحانیت تو کمزور ہو گئی خرگوش بن گئی اور نفس شیر ہو گیا ہے تو کوئی خرگوش شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس خرگوش کو روحانیت کے اعتبار سے شیر بنایا جائے باز شاہی چھوٹا ہوتا ہے مشکل سے اتنا بڑا ہوتا ہے شاہی باز لیکن شیر کی آنکھ نکال لیتا ہے باڈی کوئی چیز نہیں ہے روحانیت ہونی چاہیے باز شاہی کے دل کو اللہ نے ہمت دے دی بادشاہ کی صحبت کی برکت سے شاہ کے پنجے پر پلتا ہے شاہ کی آنکھوں سے اس کی آنکھیں ٹچ ہوتی رہتی ہیں جس سے اس کے قلب کو اللہ ایسی ہمت دے دیتا ہے کہ جنگل کے بادشاہ پر حملہ کر کے اس کی دونوں آنکھیں نکال لیتا ہے اب بتائیے کہاں شیر اور کہاں باز چڑیا ایسی ہماری روح اگرچہ جسم کے لحاظ سے مختصر ہو لیکن اگر روحانیت اس میں آ جائے تو جسم اور نفس مثل کتی کے دم دبا کے غلام بن جاتا ہے نفس کی پھر کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن روحانیت آتی کیسے وہی اہل اللہ کی صحبت سے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا راستہ مشکل ہے اگر مشکل نہ ہوتا تو ساری دنیا ولی اللہ ہو جاتی کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہوتے ہی سب ولی اللہ ہو جاتے لیکن ساتھ ساتھ مجاہدہ فرض کیا گیا دیکھ لیجیے آپ یہی مسلمان کچھ مسلمان تہجد پڑھ رہے ہیں اشراق پڑھ رہے ہیں تسبیح لے کر مسجد میں رو رہے ہیں اللہ کی یاد میں اور مولانا رومی ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اے خوشا چشمے کی آنکھ گریانے اوس مبارک ہیں وہ آنکھیں جو خدا کی یاد میں رو رہی ہیں اے خوشا چشمے کی آنکھ گریانے اوس مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ تعالی کی یاد میں رو رہی ہیں اور وہی آنکھیں ہیں کوئی جو کسی دوسرے شخص کی کلمہ بھی ہے اس کے دل میں مولوی بھی بظاہر معلوم ہوتا ہے داڑھی بھی ہے تسبیح بھی ہاتھ میں ہے لیکن کسی نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے غیبت کر رہا ہے وی سی آر یا سنیما یا اخبار میں کوئی خوبصورت عورت کی تصویر آ گئی تو وہاں دیکھ رہا ہے دونوں مسلمانوں کی آنکھوں میں کتنا فرق ہے ایک مسلمان جس کی آنکھ اللہ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی مورد ہو رہی ہے آپ کی بدعا ہے کہ جو نامحرم عورتوں کو دیکھے خدا اس پر لعنت کرے یہ تو بدعا کس کی ہے رسول خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بتاؤ اور لعنت کے معنی کیا ہے عربی لغت میں دیکھ لو رحمت سے دوری جب خدا کی رحمت سے دوری ہو گئی تو جو عذاب بھی آ جائے کم ہو اور وہی دو آنکھیں ہیں جو قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہیں اور اللہ کی یاد میں اشکبار ہیں، مولانا نے ان کو مبارکبادی پیش کی. اللہ والے، اصلی اللہ والے یہ ہیں جو نیکیوں پر مبارکبادی پیش کریں. کوئی شخص رشوت سے مکان بنا لے، حرام آمدنی سے، سودی آمدنی سے، حرام آمدنی سے، ہیروئن بیچ، کوئی جتنی بھی ناجائز آمدنی ہے، اور اس پر لکھ دے حاضہ من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ مزید اور بدماشی ہے. کیونکہ حرام چیز پر اگر سور کے گوشت پر اور شراب پر کوئی بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لے اور پی لے تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے نام کی توہین کی کہ خنزیر سور کے گوشت پر بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اور شراب پیتے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس نے استہزاء اور مذاق اڑایا. تو اس ایسے مکانوں پر حاضہ من فضل ربی لکھنا جائز نہیں ہے، اندیشہ ہی کفر ہے. تختی ہوئے کیا ضرورت ہے لگانے کی، حلال آمدنی پر لگاؤ. لیکن آپ لوگ نیکی گمان رکھیں، یہ نہیں کہ جہاں لکھا رہا حاضہ من فضل ربی تو آپ ہیں میں نے تقریر میں یہ سنی تھی. آپ کو کیا معلوم، بلا دلیل مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو. میں تو ایک مسئلہ بتلا رہا ہوں. تو اس لیے وہ دعا کہیں، مبارکباد بھی میں پیش کروں ایسے لوگوں کو، مبارکبادی کے لیے ان کو پیش کرو یہ دو آنکھیں جو خدا تعالیٰ کی یاد میں رو رہی ہیں. ایسی مبارک پیاری آنکھیں کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے دو رکعت توبہ پڑھ لو، سجدے میں رو لو، ہاتھ اٹھا کر رو لو، اللہ سے رو کہ ہم کو معاف کر دیجئے، اپنے عذاب میں مبتلا نہ کیجئے، تو انشاءاللہ ایک ایک آنسو شہیدوں کے خون سے برتر ہوگا. ایک ایک آنسو شہیدوں کے خون کے برابر ہوگا. کہ برابر می کنت شاہ مجید اشکرا دروزن با خون شہید، معروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر گنہگاروں کے آنسوؤں کو وزن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر کی برابر می کنت شاہ مجید اشکرا دروزن با خون شہید، شہیدوں کے خون کے برابر. اور اللہ بالوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المانی میں پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار اپنی ماضی کی بھیانک نالائق منحوس زندگی کو جو خدا کی نافرمانی میں گزری ہے یاد کر کے روئے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں کی اور ساری مخلوقات کی تسبیح سے اس کا رونا چلانا ہے اور گڑگڑانا اللہ کو زیادہ پسند ہے. امین المذنبین جو ہے احب علیہ زیادہ مجھے محبوب ہے من زجل المسبحین، یعنی تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں کا رونا، توبہ استغفار کرنا وہ زیادہ محبوب. کیونکہ تسبیح پڑھنے والے تو بہت ہیں آسمان کے اوپر، اللہ تو رونے والوں کے جستجو میں ہے، زمین والوں سے یہاں سے آنسو منگاتے ہیں اوپر. مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بادشاہ اپنے ملک میں کوئی موتی نہ ہو اور دوسرے ملک سے منگائے تو اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے، کیونکہ وہ فارن اور غیر ملکی چیز موتی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں عزت ہے، جبروت ہے، عظمتیں ہیں، جلالت شان ہے، رونا گانا اوپر نہیں ہے. زمین پر اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور یہاں سے ہمارے آنسو کو وہ امپورٹ کرتے ہیں، لہذا اس کی عزت فرشتوں کے تسبیحات سے زیادہ کرتے ہیں. یہ بات بہت بڑے ولی اللہ جن کو امت سمجھتی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دیوبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ، میں نے کہاں سے سنا، دوستوں صحبتوں سے ہمیں یہ ملا ہے، یہ باتیں ہمیں بزرگوں کی صحبتوں سے نصیب ہوئی. حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ہم مولوی تو تھے لیکن دل میں دنیا گھسی ہوئی تھی، اور اتنے ہم شان سے رہتے تھے، اتنا قیمتی جوتا اور اتنا قیمتی لباس، لیکن حکیم الامت کی صحبت میں جا کر اللہ اللہ کر کے وہاں کچھ جو پایا ہے. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایسا اپنے کو مٹایا، ایسا مٹایا کہ مولوی معلوم بھی نہیں ہوتے تھے، حقین الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا عبد الغنی نے اپنے نفس کو اتنا مٹایا ہے، اتنا اللہ اللہ کیا ہے، اتنا اللہ کے عشق میں اپنے کو مٹا دیا کہ دیکھنے سے مولوی بھی نہیں معلوم ہوتے. معلوم ہوتا کوئی کسان ہل جوت کے چلا رہا، لونگی باندھے ہوئے، بٹن بھی سب کھلے ہوئے، عجیب حال تھا جو دیکھتا تھا، یعنی ان کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا. جب حضرت پاکستان تشریف لائے تو ان کے پاسپورٹ پر میں کچھ توسیع کچھ کام کے لیے پاسپورٹ آفس میں داخل ہوا پاسپورٹ، تو جتنے افسران تھے شکل دیکھ کر دوڑے آئے نازم آباد میں. میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ شاہ عبد الغنی صاحب انڈیا سے آ گئے اعظم گڑھ سے؟ کہنے لگے پاسپورٹ ہمارے دفتر میں اس سے کسی سرکاری کام کے لیے آیا تھا، ہم نے شکل دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے. خیارکم مذکرکم باللہ رؤیتہ. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. خیارکم مذکرکم باللہ رؤیتہ، جن کے دیکھنے سے خدا یاد آئے. وزاد فی علمکم منطقہ، اور جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں برکت آئے ترقی ہو. ورغبکم فی الآخرت عملہ، اور ان کا عمل دیکھ کر تمہیں بھی اللہ یاد آنے لگے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. کہ اس کو زندگی کہتے ہیں، زندگی اس کو کہتے ہیں. کیا عمدہ شعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب دارالعلوم برکاتہم نے فرمایا، جس کو ایک ڈاکٹر محمود میرے شیخ کے برادر نسبتی نے سن کر فرمایا کہ جو دو گھنٹے کے واس کا اثر ہوتا ہے مجھ پر مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھ جی العربی کے اس شعر سے اثر ہوا ہے. یہ ہردوئی میں نے سنایا تھا ان کو. ڈاکٹر محمود صاحب اس وقت وہاں گئے ہوئے تھے، حضرت شیخ کے میرے سگے برادر نسبتی ہیں. تو وہ شعر کیا ہے؟ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا. ہوٹل میں چائے پی لی، کہیں اخبار پڑھ لیا، غپ شپ کر لی، جانوروں کی آواز نکال دی، کچھ کو ہنسا دیا، یہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا. کہاں رہنا چاہیے؟ اللہ والا بن کر رہنا چاہیے. مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ تمہاری زندگی کس کام میں استعمال ہوئی. اپنی قیمت بنا لو، یہ ہے تو مٹی کا بدن، لیکن یہی مٹی کا بدن اگر خدا پر فدا ہو جائے تو ولی اللہ ہو جاتا ہے. اس کی مٹی جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، جہاں عبادت کرتا ہے، گنہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس مٹی کی برکت سے. بخاری شریف کی حدیث ہے، 100 قتل کیا تھا ایک شخص نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوا کہ اس کے گناہ 100 قتل معاف ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ بستی جس کا نام نصرہ ہے وہاں جائے، جہاں میرے عاشقین ذاکرین بندے رہتے ہیں، جو جس زمین پر وہ میرا نام لیتے ہیں. اس زمین کو ہم نے ایک قیمت دیا ہے، مٹی کو، جس مٹی پر اللہ والے عبادت کرتے ہیں اور اشک آنسو بہاتے ہیں، اس مٹی کو خدا یہ قیمت دیتا ہے کہ جاؤ وہاں معاف ہو جائے گی. یہ ہے اللہ والوں کی قیمت. مگر افسوس ہے کہ ایک دن مرنا تو سب کو ہے، گناہ چھوڑنا بھی ہے مرنے کے بعد. کیوں صاحب، کوئی مردہ گناہ کر سکتا ہے؟ کوئی مردہ اگر کسی نامناسب جگہ سے گزر رہا ہو تو کیا کفن کے اندر سے وہ تیزیوں کو دیکھ سکتا ہے یا کسی قسم کا وی سی آر دیکھ سکتا ہے؟ مردے کی آنکھوں کے سامنے انڈیا کی فلمیں لاؤ، لندن کی ننگی فلمیں دکھاؤ، لے دیکھ لے تو رات دن یہی کام کرتا تھا، مردہ دیکھ سکے گا؟ اس دن چھوڑا تم نے گناہ، ہے تم نے نہیں چھوڑا، گناہ نے تم کو چھوڑا. اگر تم زندگی میں چھوڑ دیتے تو ولی اللہ ہو جاتے. یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ دیکھیں میرا بندہ نفس کے راستے پر چلتا ہے یا اپنے پیدا کرنے والے کی بات مانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، جن لوگوں نے اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنے نفس کے کہنے پر مزہ حرام لوٹنے کی کوشش کی، ان کی زندگی دنیا میں نہایت تلخ اور بھیانک ہے. اتنا بے چین، اتنا تھو تھو، ہر طرف بے عزتی، ذلت ہے. دنیا میں ہر طرف سے ذلت تو ہی ہے، لیکن خود ان کے دل کو چین اور سکون نہیں. پوچھ لو قرآن شریف رکھ کر، جتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں ان کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ تم چین سے ہو یا پریشانی ہو. تم ہتھوڑے دل پہ ہیں، مغزے دماغ میں پھوٹے. یہ میرا شعر ہے، یہ ہتھوڑے دل پہ ہیں، مغزے دماغ میں پھوٹے، اور بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. نیند حرام ہے، پاگل کی طرح پھرتے ہیں. علامہ علوسی نے لکھا ہے، جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، ادھر ادھر تاک جھاک کرتا ہے، اس کی چال کتے کسی ہوتی ہے. پاگل کتا، پاگل کتا کیسے چلتا ہے؟ فرماتے ہیں کل کلبن مجنون پاگل کتا کیسے چلتا ہے؟ ٹیڑھا چلتا ہے، ایسے ایسے سیدھا نہیں چلتا. جب کوئی کتا آپ کے پاس ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے چلے تو سمجھ لو اپنی ٹانگ بچا کر بھاگو، پاگل ہونے کی علامت ہے. ایسی جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اور اپنے قلب کے مرکز کو خدا سے دور ہو جاتا ہے، دل کا مرکز، یعنی جہاز لنگر انداز نہیں رہا، ہر طوفان اس کو اڑائے گا، لہٰذا کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، اس کی چال یہ ہوگی. اور اللہ والے جو ہیں ان کے قلب میں اتنا سکون ہوتا ہے، اللہ ان کو نظر آتا ہے، ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اس طرح چلتے ہیں کہ وقار ظاہر ہوتا ہے. نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ کا ان کے سر پر پہاڑ معلوم ہوتا ہے کہ وزن سے دبے جا رہے ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے خاص بندے اپنی ذلت اللہ کی عظمت، اپنی ذلت اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے چلتے رہتے ہیں. میں نے شیخ کی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا نا بھون اپنے پیر و مرشد حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور سلطان پور ضلع یو پی کا ایک ضلع ہے، یو پی میں ایک ضلع ہے اس کا نام سلطان پور ہے، میں نے وہاں مڈل پڑھا تھا. ایک حاجی صاحب بڈھے ہڈی کا کاروبار کرتے تھے، کسی کام سے میرے شیخ نے اعظم گڑھ سے بھیجا کہ جائیے ان کے پاس اور ان کو یہ خط دے دینا ان کو. تو جب میں گیا تو وہ چونکہ حضرت سبید تھے حکیم الامت تھانوی سے، میرے شیخ کے پیر بھائی تھے، تو کہنے لگے میں تمہارے پیر کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں جو تم کہیں نہیں پڑھو گے کتابوں میں. میں نے کہا کہ سبحان اللہ جو ہمارے محبوب کی بات سنا دے. خواجہ عزیز الحسن صاحب تو کانپور میں ایک دفعہ بندروں کو، جو اوپر چھت پر بندر بیٹھے تھے، کہا اے بندروں ٹھہرو، میں کچھ حضرت تھانوی کا قصہ تم کو سنانا چاہتا ہوں. اس پر ایسی ظالم چیز ہے کہ بندر کو پیر کا قصہ سنا رہے، عشق ایسی چیز ہے. یہ بندر کا بٹھرو ٹھہرو، میں اپنے پیر و مرشد کی تمہیں کچھ بات سنانا چاہتا ہوں. لہذا انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کا خط پڑھ کے سنا رہے تھے. اتنے میں ایک خط سنایا کہ ایک خط آیا ہے جس میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں جب دنیا کی زمین پر چلتا ہوں، میں جب دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا یہ جن کا خط آیا ہے یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے، اولیاء صدیقین کے مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ دنیا ہی اس کی آخرت بن گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جب میں قیامت کے دن جنت کو دیکھوں گا، دوزخ کو دیکھوں گا، اس وقت میرا ایمان ایک اعشاریہ زیادہ نہیں ہوگا، اتنا ہی ایمان مجھے دنیا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں حاصل. مزدب تو یقیناً اذا رایت النار والجنہ، جب میں جنت اور جہنم کو دیکھ لوں گا، مزدب تو یقیناً میرا یقین کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اتنا یقین مجھے دنیا ہی میں حاصل ہے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جا نہ جا پھر جانے جانا کر دیا. اگر دل سے صحبت اختیار کرو، خلوص سے دل سے اللہ کو پکارو اور کسی اللہ والے کے ساتھ اخلاص سے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ کیا مانے کہ آپ پر عنایت نہ ہو، ایک نہ ایک دن ضرور اللہ والے بن جائیں گے وہ لوگ. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے. بازے بے طلب بھی خانقاہوں میں ہوتے ہیں، ان کا مقصد، ان کا مقصود خدا تعالی کی ذات کے ساتھ ساتھ کچھ آمیزشات بھی ہوتی ہیں، ملاوٹی، جیسے دودھ ملاوٹ کر دے، دودھ میں کچھ پانی ڈال دیا. تو بعض لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، خانقاہوں میں بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے اخلاص میں آمیزشیں ہوتی ہیں. اگر خالص طلب اللہ کی ہوتی تو اب تک کہاں سے کہاں اڑ جاتے. لہذا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنیے، میں نے خود سنا ہے ان کی زبان مبارک سے، کہ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. جب تم کو، ہم کو، آپ کو ڈھونڈنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو ہم پانے والے بن گئے. جو شخص اللہ کو ڈھونڈنے لگے تو سمجھ لو یہ اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کو پانا لکھا ہوا، اور جو اللہ کو ڈھونڈتا ہی نہیں یہ ظالم معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جان میں دنیا ہی کا ہگنا، ایک طرف سے کھانا صبح رات کو ایکسپورٹ امپورٹ کرنا روٹیوں کا، اور صبح لیٹرین میں ایکسپورٹ، گویا یہ امپورٹ ایکسپورٹ آفس ہیں، ایک دفتر کھول رکھا ہے، زندگی کا حاصل یہ نکلا. یہ شعر مجھے بہت پسند آیا جب حضرت ڈاکٹر صاحب نے سنایا کہ انہی کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے، اور جنہوں نے اللہ کو پا لیا، جنہوں نے اللہ کو پا لیا، ساری دنیا کی ٹیڈیاں ان کے قدموں میں رکھ دو، ساری دنیا کی سلطنت رکھ دو، ساری دنیا کے تخت و تاج رکھ دو، اللہ کی محبت کی جو لذت پا چکے وہ نظر اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھیں گے. آفتاب کا دو ساتھی سورج کے ساتھ بیٹھنے والا ستاروں کو خریدے گا؟ بتاؤ بھائی. شیر کا دوست لومڑیوں کی دم پکڑے گا؟ لومڑیوں کا دم گرفتہ جو دم گرفتگی کرے گا وہ جو شیر کے ساتھ رہتا ہے، لومڑیوں کو خاطر میں نہیں لائے گا. مصاحب خورشید آفتاب کا دوست سورج کے ساتھ رہنے والے ستاروں کو خاطر میں نہیں لاتا. جب تک مولوی کی دل سے بھی دنیا نہ نکلے، سمجھ لو اس نے ابھی مولا کو نہیں پایا. زبان پر ضربہ یضرب ضربن ہے، نفس کو نہیں مارا. ضربہ زید امرن، زید کو مر سے مرم پٹوا دیا امر کو، ظالم نے اپنے نفس کو نہ مارا. بچے ابتدائی کتاب میں پڑھتے ہیں ضربہ زید امرن، بس زید کو پیٹتا رہے امر کو، اور تم کچھ نہ کرو اپنے نفس کو، تم اپنے نفس کے غلام بنے رہو. زندگی پر افسوس، جوانی سے ان کے بن جاؤ. 17 سال کے عبداللہ حضرت معاذ ابن جبل گورنر یمن، 17 سال کے معاذ ابن جبل صحابی یمن کے گورنر تھے، 18 سال کی عمر میں جنگ بدر لڑی. یہ جوانی ہے جو خدا کی راہ میں قربان ہو رہی تھی. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں جنگ بدر لڑی. یہ دونوں بزرگ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم بدر لڑ رہے تھے جنگ بدر، تو ہمارے چہروں پر داڑھی موچھ بھی نہیں آئی تھی. ہاں یہ آغاز شباب، یہ جوانی کی اٹھان جو خدا کے فرمان پر فدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جوانی. یہ کیا ہے، مٹی مٹی کے ساتھ مٹی کے کھلونوں میں لگ گئے، یہ جسم کی مٹی مٹی کے کھلونوں میں ضائع کر دی. قیامت کے دن مٹی مثبت مٹی، مثبت مٹی، کسی خاکی پہ مت کر خاک، میرا شعر ہے پرانا، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. کسی خاکی پہ مت کر خاک، مٹی کا تو ہے، مٹی کی عورتیں ہیں، مٹی کے سب، مٹی مت کرو ان پر، ان کا حق ادا کرو، اپنی بیوی کا حق ادا کرو، بال بچوں کی محبت خوب کرو، کاروبار سے بھی تعلق رکھو، لیکن اللہ کی محبت کو سب پر غالب رکھو. یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے. کوئی کون دنیا چھڑاتا ہے، لیکن حرام سے بچاتا ہے اسلام. حرام کی بریانی سے چٹنی روٹی بہتر ہے، بلکہ فاقہ بہتر ہے، بلکہ پیٹ پر پتھر باندھ کر مر جانا بہتر ہے، مگر حرام مت کھاؤ. جب تک شادی نہ ہو، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بالکل اپنی نظر کو بچا کر رکھو. جب دل گھبراوے، حسینوں کو دیکھنے کا تقاضا ہو، تسبیح لو، رونا شروع کر دو خدا کی یاد میں، تمہاری شہوت کی آگ اللہ کا نور بجھا دے گا انشاءاللہ. اگر دوزخ بجھ سکتی ہے، دوزخ پر جب مومن گزریں گے تو جہنم کہے گی ارے مومن جلدی گزر جا، تیرا نور مجھے ٹھنڈا کر دے گا. جہنم کہے گی میرا پیٹ نہیں بھرا، اتنی اور کچھ دوزخی لاؤ. اللہ نے کہاں سے لائیں گے، غیر مجرم کو مجرم بنا کر کیسے ڈالیں گے. لہذا اپنا قدم رکھیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حتی یزع قدمہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم مبارک جہنم کی پیٹ پر رکھے گا. تب جہنم کہے گی قط قط قط، ایک روایت میں ہے قط قط، پیٹ بھر گیا اللہ میاں، پیٹ بھر گیا. ورنہ کیا کہہ رہی تھی، حل امتلاتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، حل من مزید، کوئی اور دوزخی ہے، ابھی پیٹ نہیں بھرا. لیکن اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف، سب بلا جرم کیسے دوزخ کا پیٹ بھر دے. اپنا قدم رکھیں گے. مولانا رومی کو اللہ جزا خیر دے، اس شخص کی قبر کو نور سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، گناہوں کی دوزخ سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا. جب 1000 گناہ کرو گے دل چاہے گا ایک اور کر لو، 1000 عورتوں کو دیکھو گے دل چاہے گا ایک اور دیکھ لو. لہذا اگر چاہتے ہو نفس کا پیٹ بھرنا، تو فرماتے ہیں اللہ کا قدم لیاؤ اس وقت، ذکر اللہ کرو، اللہ کا نور جب آئے گا شہوت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، نفس کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن اللہ کا نور کیسے آتا ہے؟ سن لو بھائی میرا شعر ایک، سنو، فارسی کا ہے، نور حق از ذکر حق درجہ رسد، نور حق از ذکر حق درجہ رسد، حق تعالیٰ کا نور ذکر اللہ کے ذریعے سے جان میں داخل ہو جاتا ہے. نور حق از ذکر حق درجہ رسد، کیسے؟ از زباں در دل، از زباں در دل ز دل تا جا رسد، زبان کے ذکر سے دل میں نور آئے گا، دل کا نور دل بھر کر کے چھلک جائے گا تو تمہاری روح میں داخل ہو جائے گا. اس لیے میں نے اس شعر کہا تھا کہ اگر اللہ والی زندگی چاہتے ہو تو بس ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. دوستو، حکیم الامت کا علم کم نہیں تھا، مولانا گنگوہی کا علم کم نہیں تھا، مولانا قاسم نانوتھی کا علم کم نہیں تھا، اس زمانے کی ملا کی ان حضرات کے علم کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری کا علم کم نہیں تھا. اس زمانے کے سارے علماء آج انہی بزرگوں کا نام لے رہے ہیں، مدرسوں کا نام لے کر انہی کے ناموں سے چندہ بھی آ رہا ہے، جامعہ رشیدیہ، جامعہ قاسمیہ، جامعہ اشرفیہ ہیں. لیکن آج ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے علم پر ناز نہیں کیا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ہمیں اللہ کی محبت سکھا دو. حاجی صاحب، ان بزرگوں نے کیا فرمایا کہ حاجی صاحب چاہے مٹھائیوں کے نام نہ جانیں لیکن سب مٹھائی ہے ان کے پاس، ہم لوگ مٹھائیوں کا نام رکھ رہے ہیں مدرسوں میں، لسٹ پڑھنے سے مٹھائی تھوڑی ملتی ہے. مولانا گنگوہی سے جب پوچھا گیا کہ آپ جیسا محدث اور بخاری پڑھانے والا کیا ضرورت تھی حاجی صاحب کے پاس، فرمایا کہ جو کتابوں میں ہم نے دین کی مٹھائی، اللہ پاک کی محبت کی جو مٹھائیاں کتابوں میں پڑھی تھی، حاجی صاحب کے پاس کھانے کو مل گئی. کاش کہ ہمیں اللہ والوں کی صحیح عظمت اور صحیح ان سے تعلق نصیب ہو. ہم تو وہ نابینا اندھی بوڑھیاں ہیں. مارمی فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے اندھی بوڑھیا، وہ ایک اندھی بوڑھیا اس کے گھر میں شاہی باز راستہ بھول کے آ گیا تو اس کا ناخون کاٹنے لگی، اس کے پر کاٹنے لگی، ہاں یتیم کی طرح ہے، اس کا تو کسی نے کوئی دیکھ بھال نہیں کی، حالانکہ وہی اس کا ہنر تھا. بادشاہی کے ناخون ہی سے تو شیر کی آنکھ نکالتا ہے، اسی بازو سے اڑتا ہے، مگر اندھی بوڑھیا کیا جانے بادشاہی کی قدر. خدا تعالیٰ سے اختر فریاد کرتا ہے کہ خدا اپنے مقبول بندوں کی قدر و منزلت ہم کو نصیب فرما، اپنی رحمت سے ہم کو اندھی بوڑھیا نہ بننے دے، اس اندھی بوڑھیا کی طرح مقام سے ہم کو نکال لے اور ہماری روح کو بینائی اور روشنی دے دے کہ میں تیرے اولیاء کو ہم سب پہچان لیں، ورنہ پھر کچھ نہیں ملتا. جب پہچان نہیں ہوتی تو پھر وہی حال ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے بھی ایک ناک، اس کے بھی ایک ناک، دو کان اس کے بھی ہیں، میرے بھی دو کان ہیں، کس بات سے ہم کم ہیں؟ ہم چنی دیگری نیس، یعنی ہم چنی ڈنگری نیس. یہ تو اس شیر کی تشریح تھی. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتوں ندوے کے علماء نے بلایا ان کو لکھنؤ میں دارالعلوم ندوہ، بہت بڑا ادارہ عربی کا ہے. آپ نے جا کر فرمایا، اے ندوے والو اور علماء دین، یہ بتاؤ، بری نظر تو لگ جاتی ہے، اسلام نے اس کو قبول کیا ہے، نظر کے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے، تو بری نظر اگر سکھا سکتی ہے درختوں کو اور بچوں کو اور جس پر لگ جائے، تو اللہ والوں کی اچھی نظر کیوں نہ ہرا بھرا کرے گی. علماء رونے لگے کہ آج اس بات کی طرف ذہن ہی نہیں گیا کبھی کہ بری نظر تو اثر کر جائے اور اللہ والوں کی اچھی نظر ہے، اور اگر اللہ والے پیار و محبت پیش کر دیں تو پھر بہت ہی شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. اگر کوئی اللہ والا آپ سے محبت کرے تو اس کی بے حد قدر کرو. کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. کیا شعر ظالم نے کہا ہے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. اللہ والوں کی محبت حق تعالیٰ کی محبت ہے. یہ میں تصوف اردو ڈائجسٹ سے نہیں سنا رہا ہوں،
مشکات کی شرح ملا علی قاری مرقات سے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہے اپنا ولی بناتے ہیں تو اپنی دوستی کی علامات میں سے فرماتے ہیں ملا علی قاری ان کی دوستی کی علامات میں سے من امارت ولایت ہی تعالی شانہ من امارت ولایت ہی تعالی شانہ اللہ کی دوستی کی علامت میں سے ہے ان یجعل مودته
آپ لوگوں کو آج جو لوگ مجھ سے میرے ساتھ لاہور 5-6-7 اکتوبر میں لاہور کے اجتماع میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اپنا نام بھی لکھا چکے ہیں کرایہ بھی جمع کر دیا ہے ایک ہی بوگی میں ان کو سیٹ کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ہی بوگی میں بہت سے جوگی بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہیں مزہ آ جائے گا دیکھتے ہی سب داڑھی کہاں جا رہے ہیں بھائی لوگ ہیں کچھ تو وہ مجھ سے ابھی تقریر کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد مل لیں کچھ مشورہ کرنا ہے وہ لوگ یا جو اور بھی جانا چاہیں وہ آج کا آخری دن سمجھیں کیونکہ جو سیٹ بک کرانے والے دوست ہیں ریلوے میں ان کے تعلقات ہیں انہوں نے کہا ہے جمعے کے بعد پھر بعد میں بس آج وہ یعنی بکنگ کھڑکی جو ہے کھڑکی سیل کر دو بند کر دو پھر آج شام تک آخری وہ ہے جو جانا چاہے اس میں سفر میں نیک دوستوں کی ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ اور مسافر پر خدا کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے پھر مسافر کی کئی قسمیں ہیں ایک وہ مسافر جو اپنی شادی کرنے جا رہا ہے دلہا بنا ہوا ایک وہ مسافر جو بزنس کرنے جا رہا ہے مال لانے جا رہا ہے ایک وہ مسافر جو کسی بیمار کے پاس عیادت کرنے جا رہا ہے ایک وہ مسافر جو اللہ جو کہیں ڈپٹی کمشنر ہو گیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے ایک وہ مسافر جو لانچ سے کئی میل نکل گیا اور مچھلی پھنسانے جا رہا ہے اور ایک وہ مسافر جو اللہ کے لیے بے گھر ہو رہا ہے فرق میرا تجربہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے جب دین سکھانے والا اور دین سیکھنے والے دونوں بے گھر ہو جائیں تو بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے میرے شیخ جب اپنے وطن میں رہتے تھے تو بھی فائدہ رہتا تھا لیکن جب وہ سفر میں مجھے لے کے چلتے تھے بس پوچھو مت ہے کچھ پوچھو ہی مت پھر کیا مزہ آتا تھا اچھا اس کا ترجمہ اور تفسیر باقی ہے اور کیا کہنا تھا بھائی اس جمعے کو اعلان کرنا تھا سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا کئی مجمع سے ہم اشاعت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں مگر ہم آپ کی فیلڈ اپنی فیلڈ ہموار کر رہے تھے ایسے تھوڑی بیج ڈالتا ہے کسان 6 مہینہ پہلے سے زمین کو جتائی کرتا ہے پھر کھاد ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے پتھر ہٹاتا ہے کانٹے نکالتا ہے پھر جا کر اپنا بیج گندم یا دھان ہے اس میں ڈالتا ہے لہذا اب سنیے ان آیتوں کی تفسیر کیونکہ کئی جمعے سے چل رہا تھا معاملہ دوسرے مضمون آ جاتے تھے اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم جن لوگوں نے مخلوق پر کوئی ظلم کر دیا ہے اللہ کے بندوں کا حق مارا ہے کسی کو ستایا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کو پٹائی کی ہے جتنے ظالم ہیں مخلوق پر یا کسی چیوٹیوں کو دبا دیا جان بوجھ کر کے دیکھ رہے ہیں چیوٹی ہے اس پر پیر رکھ دیا کوئی فکر نہیں کی کہ اس کا کیا حاصل ہوگا سعدی شیرازی فرماتے ہیں جب کوئی ظالم چیوٹی پر پیر رکھتا ہے جان بوجھ کر تو اس کا حشر ایسا ہوتا ہے جیسے کسی انسان پر ہاتھی پیر رکھ دے اتوڑی اتڑی پچونی سب نکل جائے گی تو والذین اذا فعلوا فاحشة مفسرین نے فاحشہ سے مراد مخلوق پر ظلم کرنا اور مخلوق کے حقوق میں نالاتی کرنا لکھا ہے حکیم الامت نے بھی یہی لیا ہے بیان قرآن میں اللہ مالوسی نے تفسیر علمانی میں بھی اسی کو لیا اور ظلم انفسہم یا جس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا یعنی ٹیڈیوں کو دیکھا غیبت کی بدنظری کی زنا کیا بدکاری کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ ایسے لوگوں کے دو قسم کے لوگ ہو گئے ایک جو اللہ تعالیٰ کی براہ راست نافرمانی کر رہے ہیں ایک جو اللہ کے بندوں کو ستا رہے ہیں
دونوں قسم کے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا کہ جو خاص بندے ہیں اس میں بھی گنہگاروں میں بھی خاص بندے الگ ہو رہے ہیں، کیوں؟ ان کو پھر خدا یاد آ جاتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا، فاحشہ کے بعد یعنی مخلوق پر زیادتی کے بعد فوراً خیال آتا ہے کہ مجھ سے زیادتی ہوگی، اس مخلوق سے معافی مانگو. کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، حقی الامت کا آخری جملہ ہے، انتقال سے کچھ پہلے اس کو اعلان کرایا تھا، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام، خدا پاس مجھ کو خجالت نہ ہو، بروز قیامت ندامت نہ ہو. آج ہی معافی مانگ لو ان سے، کسی کا بقایا ہو اس کو ادا کر دو، نہ ہو گنجائش تو ہاتھ جوڑو معافی مانگو کہ بھائی دیں گے لیکن ابھی نہیں ہے. اور جنہوں نے کسی قسم کی بدنظری کی، اللہ کے حقوق میں نالاتیاں کی، چھپ چھپ کے گناہ کیے، خدا دیکھ رہا تھا مگر یہ ظالم بے غیرت. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر گناہ کی حقیقت بے غیرتی ہے، اگر حیا ہو اور اسے احساس ہو کہ مولا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ایسی حضوری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما رہا ہے کہ تنہائی میں بھی سوچو تنہا نہیں ہو، اکیلے بھی سوچو اکیلے نہیں ہو، خدا ساتھ میں. وہ ہوا معاکم اینما کنتم. شاہ محمود ایک دن رات میں شہر میں چوری زیادہ ہونے لگی غزنی میں، تو محمود غزنوی نے فقیروں کا لباس پہن کر چوروں کی تلاشی میں اور جستجو میں نکلا، فقیر بن کر، چور بن کر، چوروں کا لباس پہن لیا. تو ایک جگہ چھ چور بیٹھے ہوئے اسکیم بنا رہے تھے. اس نے کہا جناب جو بھی رہا ہو اس وقت تو جناب دے کر کیا ہوگا. چوروں نے کہا آپ کہاں سے آ گئے؟ کہا میں بھی بہت نمبر ون چور ہوں. کہا اچھا، ہر چور اپنا اپنا ہنر بتائے، اگر اعلیٰ فرسٹ ڈویژن چور ہوگا اسے رکھا جائے گا ورنہ گیٹ آؤٹ کر دیں گے ہم. تو بادشاہ نے محمود نے کہا چوروں کے لباس میں کہ تم لوگ پہلے اپنا ہنر بتاؤ. ایک شخص نے کہا میرے اندر اتنا زبردست طاقت ہے ہاتھوں میں کہ اگر اتنی موٹی دیوار ہو تو میں دو چند منٹ میں اس میں سوراخ کر کے اور چوری کے لیے گھس جاتا ہوں، بازوؤں میں طاقت. دوسرے نے کہا میری ناک میں وہ خاصیت ہے جہاں سونا چاندی خزانہ دفن ہوتا ہے زمین کے نیچے، میں مٹی کو سونگھ کر بتا دیتا ہوں یہاں خزانہ دفن ہے. تیسرے نے کہا میرے کان میں وہ خاصیت ہے کہ جو کچھ کہتا ہے کتا بھونکتا ہے نا چوروں کے دیکھ کر، تو کتا جو کچھ کہتا ہے میں اس کی آواز کو سمجھ جاتا ہوں. چوتھے نے کہا کہ میں ارتھمیٹک میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوا کرتا تھا اور میں چارٹر اکاؤنٹنٹ کیا ہوا ہے اور ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے فلپائن سے، یعنی میں حساب کا ماہر ہوں، کتنے ہی چور خزانہ لوٹ لیں چند منٹ میں ہم حساب، کمپیوٹر کی ضرورت نہیں، فوراً لگا دوں گا کہ کس کے حصے میں کتنا آیا. چھٹے نے کہا کہ میں ہاں پانچویں نے کہا کہ میں دیوار کتنی اونچی ہو میں کود جاتا ہوں، مجھے پھاندنے کی کود پھان بہت آتی ہے، مجھے کود پھان بہت آتی ہے، چھ فٹ سات فٹ کوئی دیوار کتنی اونچی ہو میں پھان کے محل میں داخل ہو جاتا ہوں. چھٹے نے کہا کہ میں جس کو رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو رات کے اندھیرے میں، اس کو دن میں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں، میری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس کو میں اندھیری رات میں دیکھ لوں اسے دن میں بھی پہچان لیتا ہوں. اب چھ چور کا تو آپ نے ہنر دیکھ لیا، ساتویں کو بادشاہ صاحب تھے، سب چھ چوروں نے کہا اب تم نئے آدمی ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا خاصیت، ورنہ ہم ساتھ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اجنبی آدمی سے میں ڈرتا ہوں کہیں سی آئی اے کا آدمی نہ ہو. تو بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب چوروں کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، مجرمہ راچو بجلادہ دہن، مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ پھانسی پر چڑھا دو، کیوں بجمد ریشے منی شارحن، اگر میری داڑھی ہل جائے تو سب کے سر رہا ہو جاتے ہیں. میری داڑھی میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی. سمجھے آپ لوگ, باقی قصہ آئندہ. اب تو باقی قصہ آئندہ, کیونکہ 25 منٹ ہو گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ بہت مزیدار قصہ ہے تفسیر, اور یہ قصہ باقی آئندہ بیان کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اب سنو ایک بات اور, کہ ان چوروں نے ایک بات اور کہی تھی, اس کا ایڈمٹ کر لیا, داخلہ مل گیا اس کو چوروں کے کالج پر. وہ اس نے کہا, سب چوروں نے کہا کہ قوم گفتندش کی خطبے مات ہوئی. قوم, سب چوروں کی قوم نے کہا, ارے تم تو ہمارے خطب ہو, چوروں کے خطب ہو. قوم گفتندش کی خطبے مات ہوئی, اور وقت میں نہ تھا خلاصے مات ہوئی. جب ہم مصیبت میں پڑیں گے تو آپ خلاصی کا ذریعہ, اس لیے آپ ہم سب کے قطب سردار ہیں, آپ کا داخلہ ہم نے دے دیا, یعنی آپ ہمارے ساتھ ساتھ چوری میں رہیں گے. اب اس کے بعد کہاں چوری کرنے گئے؟ بادشاہ کے محل. باقی قصہ آئندہ بیان ہوگا ان شاء اللہ. اچھا بھائی, صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے, ہمارے دہلی کے دوست ہیں فیروز صاحب, وہ جناح ہاسپٹل میں دل کے دورے کی وجہ سے وہاں داخل ہیں, اور میرے بڑے گہرے دوست ہیں, یہاں آتے جاتے رہتے ہیں. مدینہ شریف میں بھی میرے ایک دفعہ سفر میں ساتھ تھے, لہذا ان کی صحت کے لیے. اور ایک صاحب نے لکھا ہے, میں بہت کمزور ہو گیا ہوں, شوگر کی بھی مرض ہے, کان میں ایک ماہ سے زخم ہے, غرضے کی دعا صحت کی درخواست کی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو, اور جنہوں نے درخواست نہیں کی ہے ان کو بھی, اور ہمارے خاندان والوں کو, ہمارے دوستوں کو, اللہ سب کو اپنی رحمت سے صحت عطا فرمائے. اے خدا, اختر کو اور آپ سب کو اور ان خواتین کو جائی ہوئی ہیں, اور ہم سب کے خاندان والوں کو سلامتی اعضا, اور دوستوں کو بھی سلامتی اعضا سے زندہ رکھیے, اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھیے. اور جب وقت آئے جانے کا, اے خدا آپ کے حضور میں, تو ہمیں سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان سے اٹھائیے, اور اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے. ایک کانٹا بھی گناہ کا جو ہو اسے بھی باقی نہ چھوڑیے, سب گناہوں کے کانٹے نکال دیجیے اپنی رحمت سے. یا اللہ, ہمارے دل میں گناہوں کے کانٹے جو چبھے ہوئے ہیں, یہاں تک تو ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے. آپ اپنے دست بخشا جانے دے زندگی لینا, اپنا دست کرم بڑھائیے, اور ہم سب کی اصلاح فرمائیے, تزکیہ نفس فرمائیے, اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیے. جو ہماری جان سے زیادہ اور اہل و عیال سے زیادہ, شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ, اے خدا اپنی محبت نصیب فرمائیے. ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, جو خواتین آتی ہیں ان کو اللہ والی بنا دیجیے. پھر ہم لوگوں کا ایمان و یقین اس مقام پر پہنچائیے کہ ہم سب دوسروں کے ایمان و یقین کا ذریعہ بن جائیں, اور اپنی رحمت سے اللہ اس کو قبول فرمائے, اس مجلس کو. جو کام ہو رہا ہے مدرسے کو, مسجد کو, اور خانقاہ کو, اور یہ اجتماع آپ کو, اپنی رحمت سے سب کو قبول فرما لیجیے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. امن و عافیت بھی پاکستان کو نصیب فرمائیے, قتل خون و ڈاکہ اور اغوا وغیرہ سے سارے مسائل سے اللہ ہم سب کو نجات و عافیت دے دیجیے. پورے ملک کو امن و عافیت عطا فرما دیجیے, مضبوط فرمائیے پاکستان کو یا اللہ, ہر لحاظ سے, اسلام کے لحاظ سے, مادی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے. واخر دعوانا الحمد للہ.
یہ مرو نازل نہیں فرمایا, یا مرو نازل نہیں فرمایا, مجموعی کھیل بھی یہاں بنی, بلکہ یہ سمن فرمایا ہے, تمہاری صنعتوں سے باخبر مصنوعات تم تیار کرتے ہو. تو اس کی تفسیر جو علامہ مالوسن بیان کی, کہ صنعت کو نازل کیا ہے. صنعت کہتے ہیں کہ نئی نئی ڈیزائن, نئی نئی چیزیں بنانا. تو چونکہ تمہاری شکلیں اور تمہاری کچھ شکل نئی نئی ڈیزائن میں ہوتی ہے, کبھی تو فلیٹ کی طرف جھانکتے رہتے ہو, کبھی کسی اور طرف جھانکتے رہتے ہو, خود اس کی ڈیزائن بدلتی رہتی ہے, اور خود سے دل میں تمہارے مختلف ڈیزائن بنتے ہیں. کبھی تم اس کو بلوچستان صوبے میں لے جاتے ہو, کبھی اور بلوچستان صوبے میں لے جاتے ہو. تو پھر میں نے اس کی تفسیر دیکھی, تو اس کو تو آپ کو لکھوا دیا تھا. نمبر ایک کیا ہے, واللہ خبیر بإجالت النظر, یعنی تمہاری نظر کو گھما گھما کر دیکھنا ہے. اجالا اجول مانے گھومنا, اجالا اجول مانے گھمانا. اللہ خبیر بإجالت النظر, یعنی اللہ باخبر ہے تمہاری نگاہوں کا بار بار گھما گھما کے, نہ محرموں کو دیکھ کر حرام لذت کی درآمدات ہے, اور خدا کے خیر کو تم خریدتے ہو, اللہ کے غضب کے اعمال کو, اس سے تم سمجھتے ہو کہ ہم چین پائیں گے. ہر چیز چین نہیں پا سکتے, جس سے اللہ ناراض ناخوش ہو وہ خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مصنوعی طور پر ہنس لے اور بات.
حقیقی خوشی سے محروم ہوتا ہے. دوسری تفسیر کیا ہے؟ واللہ خبیرم بے استعمال سائر الحواس, یعنی حواس خمسہ میں سے تم پہلے باصرہ کو استعمال کرتے ہو, تو اس کے بعد پھر تمہاری سامعہ اور شامہ اور لامسہ اور ذائقہ سب مبتلا ہو جاتے ہیں. واللہ خبیرم بے استعمال سائر الحواس, یعنی حواس خمسہ کا ابتلا بعد میں ہوتا ہے. تمہارا باصرہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا کوئی حادثہ صحیح نہ رہے گا, معتدل نہیں رہے گا. تیسری تو کیا تفسیر ہے؟ واللہ خبیرم بے تحریک الجوارح, پھر حواس خمسہ کے بعد تمہارے اعضاء بھی حرکت میں آ جائیں گے. تم اس کے ساتھ جاؤ گے, اس کو تلاش کرو گے, اس سے باتیں کرو گے, ٹانگ بھی جائے آدھی بھی, سارے اعضاء مبتلا ہو جائیں گے. پھر کیا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا نظر کا اجالہ ہوگا, اجالہ مانے گھمانا. نمبر دو, تمہارے حادثہ باصرہ کے بعد سارے حواس سے خمسہ مبتلا ہو جائیں گے. نمبر تین, پھر تمہارے جوارح یعنی اعضاء بھی مبتلا ہوں گے اور تم اسے ملاقات کی کوشش کرو گے, باتیں کرو گے. پھر کیا ہے؟ میں اس کو نیچے رکھو, اس سے کیا آپ لوگ کرتے ہو؟ اس سے تبدیل تحریک الجوارح, تمہارے جوارح اعضاء کی حرکتوں سے بھی باخبر ہے. اور نمبر چار کیا؟ اچھا, اعضاء کی حرکت میں وہ بھی ہے کہ جب کسی حسین کو کوئی دیکھتا ہے تو داڑھی کو ایک دفعہ یوں کر لیتا ہے کہ شاید بے ہنگم نہ ہو, اس کے بعد ٹوپی بھی ٹھیک کر لیتا ہے, اور اگر پان نہیں کھایا تو پان بھی کھا لیتا ہے. یہ حکیم نمبر پہ لکھا کہ کسی حسین کو دیکھ کر ٹوپی ٹھیک کرنا, داڑھی کو یوں کرنا, کپڑے کو مزین کرنا سب حرام ہے, اسی سے اس کا تعلق ہے. یعنی غیر اللہ کو خوش کرنا, اور غیر اللہ کو خوش کرنا اور اس کو پھسلانا, اپنی طرف مائل کرنا, یہ سب اسی حرام حرام ہے. تو تین تفسیریں ہو گئی. چوتھی کیا ہے؟ واللہ خبیر بما یقصدون بذلک, یعنی اس خبیث حرکت سے جو آخری مقصد ہے یعنی منتہا اسٹیشن, اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر. آج کا مضمون جو نیا ہے وہ یہ بتانا تھا کہ بدنظری کے حرام ہونے کی اور اس کے مضر ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اسم مضل کا مظہر عتم ہے. اللہ کا ایک اسم ہے, کیا ہے؟ اسم مضل, یا مضلو, اے گمراہ کرنے والے. تو صفت مضلیت جو ہے اسم مضل کا مظہر عتم ہے ابلیس. پھر اس کے بعد اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں دجال وغیرہ, بہت سے گمراہ ان جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں, مگر اصلی ہیڈ کوارٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس نزل کا مظہر عتم اور مرکز اعظم المراکز, سب مرکزوں میں بڑا مرکز ابلیس کی ذات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ فرمایا جب تمہیں وہ اس سے سابقہ پڑے, وسوسہ ڈالے, تو تم ہماری پناہ میں. نظر سے ٹکراتی ہے تو ان نظر سہم مسموم من سہام ابلیس, نظر بازی جو ہے شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے, اور ابلیس صفت مضل اس میں مضل کا مظہر عتم ہے. تو جب نظر سے نظر ملایا تو گویا کہ ابلیس کا تیر کھا لیا, اور ابلیس مظہر عتم ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں مضل کا, تو گویا کہ یہ اس مضل کے سائے میں آ گیا اور حق تعالیٰ کی قدرت مضلیت کا مقابلہ کر رہا ہے. لہذا بچ نہیں سکتا آپ, چاہے ملا ہو چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو. اسی لیے اب کوئی کہے صاحب ہم اس میں ہادی کے سائے میں رہتے ہیں, کسی ولی اللہ کے ساتھ رہتے ہیں, تو اس میں ہادی کی تجلی کے ہوتے ہوئے ہم کو اس کے اس مضل کا سایہ کیوں مضر ہوگا؟ اس کا جواب سن لیجیے کہ جس وقت تک وہ اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے, تقوی سے رہتا ہے, تو اس وقت تک وہ اس میں ہادی کے تجلی کے سائے میں ہے, کیونکہ ہر اللہ والا اس میں ہادی کا مظہر ہے. ہر اللہ والا, ہر عالم, ہر بزرگ, ہر نیک متقی آدمی اللہ تعالیٰ کی صفت اس میں ہادی کا وہ مظہر ہے. تو اس کے سائے میں رہنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے فیضان سے محروم نہیں رہ سکتے, کیونکہ ایسے ہی جیسے سورج کے سامنے کھڑا ہو اور کہے دھوپ نہیں لگے گی آپ کو, جب اللہ والوں کے پاس وہ بیٹھا ہے تو حق تعالیٰ کی آفتاب ہدایت کا سایہ اور کرنیں اور سوائیں ضرور پڑیں گی اس پر, کیونکہ وہ مظہر ہے اہل اللہ جو ہیں, وہ مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کے آفتاب ہدایت کے. لیکن اگر وہیں آفتاب ہدایت کے پاس بیٹھا ہوا خانقاہ میں کسی امرت سے کسی لڑکے کو باتیں کر رہا ہے, یا کسی تصویر میں اخبار میں بے نظیر یا کسی کی تصویر اس کو پسند آ رہی ہے فلم ایکٹرز کی, تو یہ اس ہادی سے اس وقت نکل گیا. اگرچہ شیخ بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس بدنظری کی وجہ سے وہ اس ہادی کی تجلی سے اور سائے سے ہٹ کر اب وہ اس میں مضر کے سائے میں داخل ہو گیا, اور خانقاہ میں وہ نہ کر سکتا. خانقاہوں میں لواطت ہوتے ہیں, خانقاہوں میں بے رفسری ہو سکتی, مسجدوں کے اندر حالت اعتکاف میں گناہ ہوئے ہیں, ایک عالم مولانا مشرف علی نے بتایا کہ جب انسان نظر حفاظت نہیں کرے گا تو پھر وہ کچھ کوئی جگہ نہیں بچ سکتی، کیونکہ اس وقت وہ اس نہادی کے سائے میں نہیں ہے، لوگوں کو تعجب ہوتا ہے وہی خانقاہ میں رہ کر ایسی غلطی، ارے تبلیغی مرکز میں رہ کر گناہ ہوئے ہیں، میرے ہی طالب علم نے بتایا اسلام آباد کے تبلیغی مرکز رات میں ایک شخص اس کے ساتھ یعنی بدنیتی سے آیا اور مارا اس نے بھگایا، تو یہ اصل میں اس نہادی کی تجلی سے وہ الگ ہو جاتا ہے، جب بدنظری میں مبتلا ہو گیا تو اس نہادی کی تجلی آ گئی، اب وہ شیطان کا تیر کھا رہا ہے اور سب سے بڑا مظہر عطب اس مضل کا انگلیس کا تیر اس کو لگ رہا ہے، جو تمام جتنے دنیا میں گمراہ کن مظاہر ہیں سب کا مظہر عطب تو انگلیس، لہذا وہ اس کے آ گیا، حق تعالیٰ کی قدرت مزلیت کا اس کو ظہور ہو رہا ہے تو اللہ کی قدرت سے کون لڑ سکتا ہے؟ اب اس کا ایک مثال بھی دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آفتاب ہدایت اسے ہٹ کر اور وہ آفتاب وہ ضلالت کی اندھیری اسے چھا جائے گی، جو کچھ نہ ہوگا سب ختم ہو جائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبودار عطر 10,000 روپے تولا اود دہن العود لگا رہا ہے اور قدیم بھی لکھا ہوا ہے اس پر خالص قدیم، اس کے بعد اچانک بجلی کا بو کسی نے لگا کر گزر دیا، تو آپ بتلائیے ہم کوئی کہہ رہے صاحب اتنا بڑا جتنا اللہ کی صحبت ضروری ہے اتنے ہی ضروری تقوی اور اپنی آنکھوں کو بچانا بھی، کیونکہ نظر سے نظر ملی کہ ابلیس کے سائے میں آ گیا اور ابلیس اللہ تعالیٰ کی قدرت اس مضر کا مظہر ختم ہے، تو گویا تعالیٰ کی گمراہ کرنے کی طاقت کا آپ کا مقابلہ اب ہوگا، آپ جیت نہیں سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں میری تقریر کو سمجھ گئے، نظر سے نظر ٹچ ہونا یا ابلیس کا پیر کھانا ہے، اور ابلیس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس مضر کا مظہر عتم ہے، جہاں ظہور ہوتا ہے گمراہ کرنے کی پوری قدرت حق تعالیٰ کی اسی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے دنیا میں، لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت مزلیت کے مقابلے میں آپ آ رہے ہیں، بچ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ 2 گھنٹہ ذکر کرو، تہجد پڑھو، کعبے کا طواف کرو، ملتظم پر لپٹ کے رو، ایمان یقین بڑھ گیا اور جا کے سڑکوں پر کسی عورت کے ساتھ نظر بد ہو جائے تو سارا نور نکل جاتا ہے، اسی وقت حلاوت ایمانی ملتی ہے نظر بچانے پر، تو حلاوت ایمانی نکلے گی نہیں نظر نہ بچانے پر، بس یا تو اکثر ہوتا ہے منطق کے قابل سے، نظر بچانے پر وعدہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتی ہے، اور جو نظر نہ بچائے گا تو یہ حلاوت ایمانی چھن جائے گی اس سے، حکیم المت فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہے نظر بدنظری کے بعد تلاوت کر کے دیکھ لو مزہ نہیں آئے گا، ذکر کر کے دیکھ لو عبادت کا مزہ نہیں آئے گا، جب تک دوبارہ نظر نہ بچائے گی توبہ کرنے سے بھی وہ حلاوت واپس نہیں آتی، یہ عجیب معاملہ ہے، توبہ کرنے سے بھی وہ حلاوت واپس نہیں آئے گی، جب تک کہ پھر کوئی موقع آئے اور بدنظری کا تقاضا شدید ہو پھر غم اٹھائے، اس غم کے بدلے میں اس حرام خوشی کے بدلے میں جب شدید غم برداشت کرے گا تب جا کر وہ حلاوت ایمانی واپس آتی ہے، تو اس لیے یہ تقریر یاد کرنا یہ نئی تقریر ہے جو میں نے زندگی میں 20 دفعہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس میں ہادی کے مظہر عتم تھے، اگر انگلیس مظہر عتم ہے اس مزل کا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہادی کے مظہر عتم تھے جملہ نبیوں کے مقابلے میں بھی، لیکن ان کے سائے ہدایت آفتاب ہدایت کے سائے میں رہنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اے علی نظر کی حفاظت رکھنا، یا علی لا تد بے نظر تن نظرا، ایک نظر اچانک تو معاف ہے لیکن دوسری نظر اٹھانا مت، کی کیسا آدمی اس کا ہو سنے، کیوں دوسری نظر تفتیش ہوتی ہے، دوسری نظر مفتشانہ ہوتی ہے، تفتیشیا نظر تفتیشیا اس کا نام، پہلی تو اچانک پڑ گئی تو پھر دل میں شیطان کہتا ہے ارے ایک دفعہ غور سے دیکھو کہ کیسے اس کی آنکھیں کیسے اس کے کیا ہو سنے ہیں، تو پھر یہ نظر تفتیشیا کو آپ نے کہنا وہ حرام ہے، پین لکل اولا و لیست لکل آخر، دوسری جائز نہیں حرام ہے، تو کیا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مظہر عتم اس میں ہدایت کے مظہر عتم کے سائے میں رہنے والے کو بھی بدنظری سے بچنے کا حکم ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر حضرت علی جیسے لوگ بھی اگر نظر سے نظر جب ملے گی تو ایک دم اس میں ہادی کے سائے سے ہٹ کر ہیں وہ اس میں مضل کی قدرت کے مقابلے میں آ جائیں گے حضرت علی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت و رحمت فرمایا کہ اے علی اس میں مضل کی قدرت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے، وہ شیطان جو ہے اس میں مضل کا مظہر عتم، لہذا نظر کی حفاظت کرو، آپ لوگ سمجھ گئے میری بات کہ نہیں، وہ خالی نہیں صاحب نظر سے کیا ہوتا ہے، ایک صاحب نے میرے ہاں ایک فرار صاحب
ایک پیر جالیہ دو طوائف کو لے کر ساتھ سفر کرتا تھا اور یہاں ادار مند کو ایسے پکڑے رہتا تھا. تو نازم آباد میں اسی کا ایک مرید مل گیا مجھے. تو میں نے کہا تم ایسے شخص مرید ہو, توڑ دو مریدی, مفتی صاحب سے بیٹھ ہو جاؤ. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تمہارا پیر جو تھا وہ دو دو رنڈیوں کو داہنے بائیں رکھتا تھا, پھر عورتوں سے گانے سنتا تھا. تو کہنے کہ حضور مگر ایک بات آپ نے نہیں غور کیا, ہر وقت ادار بند پکڑے رہتے تھے, ادار بند کے بہت پکے مضبوط تھے, یعنی اس کے باوجود تقوا ان کا چلتا تھا. دیکھیے ذرا جاہلوں کا عقیدہ دیکھیے کیسا تھا. تو اس نے کہا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک کے پر ایک رنڈی ادھر, ایک رنڈی ادھر, اور اس کے بعد ان کا نہیں دیکھا ادار بند پکڑے کھینچے جیسے گھوڑے کو لگا دیے. یعنی کس قدر یہ دھوکہ بازی ہے کہ مریدین کا بھی عقیدہ خراب نہ ہو, رنڈیوں سے مزے بھی اڑا رہا حرام, اور ادار بند پکڑے ہوئے نعوذ باللہ وہ گھوڑا ہے تو اس کے لگام کھینچے رہو. ارے وہ تو جب کرنا ہوگا تو پھر تو ادھر ادھر کے نظام میں توڑ کرتا آدمی.
انڈیا میں
سے جنگ کرنا ہے, اس لیے بدمزی کرنے والا منٹوں میں شیطان بنتا ہے, منٹوں میں ولی اللہ سجدے میں روتا ہوا ایک دم اچانک بدمزی کے بعد اس کو سب بھول جاتا ہے, بات وغیرہ سارے انوار و برکات ختم. 40 سال صحبت میں رہا ہوا ہوں, لوگ مخترا ہو گئے منٹوں کے اندر. 40 سال کی عبادت, 40 سال کا تقویٰ ٹوٹتا ہے منٹوں میں. اس کی وجہ وہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مظلمیت کا مقابلہ کر رہا ہے. اس لیے امرت ہو یا عورت ہو اس سے نظر کو بہت بچانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مت لڑو. یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جنگ ہے, اس لیے تمہارا تقویٰ کو اگر ستیاناش ہو جائے گا, جیسے کہ اوپر سے ہوائی جہاز گرے تو پتہ نہیں چلتا کہاں روٹی گئی, اٹھا کر سر تمہارے آسمان سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے, اٹھا کر سر تمہارے آسمان سے نظر ملانا تو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے الگ ہو رہا نا, غیر اللہ سے دل لگا رہا. اب رہ گیا یہ مزہ پھر کیوں پیدا کیا اللہ میاں نے حسینوں کو؟ اللہ میاں نے حسینوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ایک منفی تار تم کو مل جائے اور تمہارا پھر اللہ اس سے نظر بچانے کا, نظر ہٹانے کا منفی تار جب ہوگا اور ایک تار ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل, تو دونوں تار مل کر تمہارا ایمان کا چراغ روشن ہو جائے گا. کیونکہ بغیر مائنس پلس دو تاروں کے روشنی نہیں پیدا ہوتی, تو اللہ تعالیٰ نے ان حسینوں کو پیدا کیا تاکہ تم جب نظر ہٹاؤ گے تو مائنس تار ہوگا, ہے نا, اور تعمیل حکم کا مثبت تار ہے. تو یہ مائنس پلس مل کر تمہارا ایمان کا چراغ ہے, حلاوت ایمانی سے اولیاء صدیقین تک پہنچ جاؤ گے. یہاں پر بھی میرا ایک شعر لکھ لینا کہ ساری زندگی کی مجاہدہ سے کیا ملتا ہے. ہائے جس دل نے کیا خون تمنا برسوں, ہائے جس دل نے کیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ایمان عطا فرماتے, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے, ناقص ایمان والے کامل بن جائیں گے اس کی برکت سے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. جن اللہ والوں کے سینے میں دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت مشغول رہتا ہے, اندر اندر وہ یاد کرتے رہتے ہیں اپنے مالک کو, وہ مجمع میں بیٹھے ہیں, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, تجارت کر رہے ہیں بیٹھے ہیں گاہکوں سے بات, لیکن اللہ کے ساتھ ان کا دل ملا ہوا. یہ میرا ہی شعر ہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. بظاہر مخلوق میں قالب ہیں, قالب سے مخلوق میں ہے قلب سے اللہ کے ساتھ, قالب مانی جسم. اس لیے آپ کو بلایا کہ بدنظری بہت خطرناک بیماری ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت مظلیت سے جنگ مت کرو, ورنہ سفید داڑیوں کی بھی قالب لگ جائے گی. بڑے بڑے سفید داڑی والے پکڑے گئے گناہ, جنہوں نے نظر کی حفاظت نہیں کی, جنہوں نے نظر کی حفاظت نہیں کی, کسی وقت بھی ایسی رسوائی ہو جائے. اللہ کی قدرت کا مقابلہ ہے, اس عنوان کو ذرا نوٹ کر لو کہ بدنظری جو ہے چاہے مرد ہو امرد ہو, نوجوان لڑکے حسین یا لڑکیاں ہوں, یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت مظلیت کا مقابلہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 10-10 سال کا صحبت یافتہ کئی کئی حج عمرہ کیے ہوئے اور اچانک گناہ میں پکڑے گئے, کیونکہ وہ ان کے تقویٰ کا وہاں مقابلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت مظلیت کا مقابلہ ہے. تو ابلیس کا تیر جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مزل کا جو تیر ہے ابلیس کے واسطے سے وہ تم نے کھا لیا, اب کیسے رو سکتے ہو؟ اور جو ابو جہل وغیرہ اللہ تعالیٰ کے اس مہادی کے مظہر عتم کی صحبت بیٹھتے تھے, وہ لوگ بھی منافقین بھی آ کر, لیکن چونکہ وہ پھر جا کر دوسری پارٹی میں اس مزل کے جو مظاہر تھے ان پر جا کے ملے رہتے تھے, اس وجہ سے ان کو فیض نہیں پہنچا. ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے آفتاب کسی طرف سے ابھر ہے
اور ایک طرف دھوپ ہے، تو دھوپ کو بڑھنے والے گرم ہو جائیں گے، اور جو آفتاب کی دوسرے سمت میں ہیں جدھر ابر ہے وہ ویسے ہی ٹھنڈے رہیں گے۔ تو یہ لوگ اس طریقے سے آفتاب ہدایت صحابہ کو جو ملتا تھا دل سے نہیں ملتے تھے، وہ منافقانہ طور سے ملتے تھے، پھر جا کے کافروں سے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے آدمی ہیں، ہم تو جاتے ہیں صرف ذرا جاسوسی کرنے کے لیے، جس وجہ سے منافقین محروم رہے آفتاب ہدایت کی روشنی سے۔ بس چاہیے آپ لوگ لکھیے اس کو۔
ذرا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اتنی دیر تک عبادات میں رات طرح طرح کی اعلیٰ سے اعلیٰ، اور اس کے بعد جب بند نہیں ہے روحانیت بھی جاتی ہے، شاید دیکھیں بھی جاتی ہے، وہ جو کیے اتنی دیر تک
بد نظری کرتے ہی حلاوت ایمانی اس کے قلب سے نکل جاتی ہے، اور اسی وقت میں جو بھی گناہ اسے ہو جائے کم۔
نہیں میں بتائیے جو اس نے اتنی دیر تک جو عبادات میں رہا،
نہیں عبادت تو اس کی ضائع نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ کفر تو کر نہیں رہا ہے، لیکن گناہ کبیرہ جو ہے اس کو سرحد کے قریب کر دیتا ہے، کفر کے سرحد کے قریب کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اگر کوئی توبہ نہیں کیا تو یہ شخص کفر پر بھی مر سکتا ہے۔ چانچہ ایک بدنظری کے مریض کو جب کلمہ پڑھایا گیا تو اس نے کہا، عربی میں، عرب کا واقعہ ہے یہ، اس نے کہا کہ رضا کا اشہا الا فوادی، اے میرے معشوق تیرا خوش ہو جانا میرے دل میں زیادہ محبوب ہے، میری رحمت الخالق الجلیلی، خالق جلیل کی رحمت سے، اسی پر اس کی روح نکل گئی۔ تو یہ بدنظری ہی تو سبب بنا، کیونکہ شیطان کی پیر کے ساتھ چار آنے حسن کو شیطان ایک بیس آنا بنا دیتا ہے، یہ بھی مسلم بھی کرتا ہے، جادو بھی جانتا ہے ابلیس، جن بڑے جادوگر ہوتے ہیں تو یہ چار آنا حسن کو ایک دم بیس آنا کر دیتے ہیں، آنکھوں میں چمک، ابلیس آگ تو ہی ہے، ایسی لائٹ مارتا ہے، بس اسی میں آدمی پاگل ہوا، سب کہتے ہیں اس کی یعنی جو نور تقویٰ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے فسق کے عمل سے، بدنظری کی لعنت۔ ایک بات اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دین پر قائم رہ سکتے ہو میری رحمت کی برکت سے، الا ما رحم ربی، جب تک رب کی رحمت تمہارے ہوگی تم نفس ہمارا سے بچ سکتے ہو، جب تم نے بدنظری کی تو تم کو اللہ تعالیٰ کی لعنت ملی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الناظر، جو بدنظری کرے اس پر خدا کی لعنت ہو، تو تم نبی کی بدعا کے مستحق ہو کر لعنت میں مبتلا ہو گئے، اور لعنت کی تعریف لغت عربی میں ہے کہ رحمت الہیہ سے دوری، جب تم تعالیٰ کی رحمت الہیہ سے دوری اور محرومی ہو گئی تو اب جو بھی تمہارے نفس عمل صادر ہو جائے کم ہے، تم زنا جتنی دنیا کے خبیث اعمال سب کچھ کر سکتے ہو، اللہ ما رحم ربی کا استثناء ختم ہو گیا، تمہارا اللہ ہی ختم ہو گیا، خبر صاحب اللہ ما رحم ربی سے جو اللہ نے استثناء کیا تھا کہ جب تک رب کا سایہ تمہارے اوپر رہے گا اللہ کی رحمت کا تب تک تم بچے رہو گے، اور تم نے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے کو محروم کر لیا اور ملعون بنا لیا، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور بدعا نبی کی ہے، اور بعض محدثین نے لکھا یہ خبر ہے کہ وہ محروم کر دیا جاتا ہے، بعضوں نے لکھا یہ بدعا ہے، بعضوں نے محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شخص محروم ہو کر دیا جاتا ہے، خبر ہے یہ، جیسے آپ نے استخارے کے لیے بتایا آج بڑی عمدہ چیز کہ استخارہ جو ہے یہ اصل میں دعائے خیر ہے اور طلب خیر ہے اللہ سے، استخبار نہیں کوئی خبر آئے وہاں سے آواز آئے کہ بھائی ایسا کر لو، یا کوئی استخبار اور استخارے میں فرق ہے، یہ استخبار نہیں تمہیں خبر آئے گی کوئی، استخارہ ہے دعا ہے، دعائے خیر ہے بس اللہ سے، تو سمجھ لیا آپ، یہ اسی وقت میں اس کا نور تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت کے سائے میں آ جاتا ہے بدنظری کی بات فوراً، اور رحمت اللہ کی ہٹ جاتی ہے۔ تو آپ سوچ لیجیے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس کثیر الامر ہے برائی کا، مگر جب تک تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی نحوست سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا بدنظری سے، تو آپ بتائیے جو بھی گناہ ہو جائے اس، نے فرمایا کہ دیکھو صوفیوں کو اور اللہ والوں کو ہمیشہ دو چیزوں سے شیطان نے مارا ہے، صوفی جو سچا اللہ والا ہوگا وہ مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا، سلطنت و تخت تاج کو بھی ٹھکرا دے گا، اور جہاں سے بھی وہ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، عشق جو ہے پیس دیتا ہے اس کو جہاں کو بھی، لیکن امرد اور عورتوں سے مارتا ہے شیطان کو، کسی امرد لڑکے کو مبتلا کر دے گا، حضرت سفیان ثوری کے لیے لکھا ہے کہ حمام میں تھے، ایک امرد لڑکا حمام خانے میں داخل ہو گیا، آپ نے شور مچایا، جلدی اس کو اخرجو ہو اخرجو ہو اخرجو ہو، تین دفعہ فرمایا، اس کے ساتھ دس شیطان ہیں، عورت کے ساتھ دو شیطان ہیں، اور اس کے دی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا آگا حصہ بھی شیطان پیچھا بھی شیطان, یعنی آگے سے دیکھو گے تو بھی شیطانی متعلق خیالات آئیں گے اور پیچھے جا رہی ہے پیچھے سے دیکھو گے تو بھی شیطانی, لیکن لڑکوں کے ساتھ لکھا 10 شیطان ہوتے ہیں اس کے ساتھ. ایسے کوئی سازش شیرازی نے لکھ دیا, سازش شیرازی فرماتے ہیں ہر کی دل بدستے دل برے دادست, جس نے دل کسی دل بر معشوق کو دے دیا, دل نہیں دیا ریش خود بدستے دیگرے دادست, اپنی داڑھی اس کے ہاتھ میں دے دی, اپنی داڑھی اس کو دے دی, دل ریش خود بدستے دیگرے دادست. چاچے دیکھ لیجئے بڑے بڑے بوڑھے اور اس مرض میں مبتلا ہو گئے, حالات پڑ گیا. یعنی آج ہی سنایا تھا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کا مرید حضرت کا پیر بھائی حکیم الامت کا بڈھا خران, اس نے لکھا حضرت کو کہ ایک نوجوان سے مجھے محبت ہے, آج کل مجھ سے وہ ناراض ہو گیا ہے, آپ کوئی تعویذ دے دیجیے بھیج دیجیے جس سے وہ خوش ہو جائے. حضرت نے لکھا کہ ظالم اگر تو میرا پیر بھائی نہ ہوتا تو میں تجھے وہ جواب دیتا کہ تم یاد کرتا, لیکن افسوس یہ ہے کہ تو میرا پیر بھائی نکلا, اس لیے ذرا ادب کے ساتھ تجھے میری خدمت میں گزارش کرتا ہے اشرف علی کہ ظالم اپنی زندگی پر رحم فرما, یہ نفسانی خبیص محبت ہوئی, اس محبت سے توبہ کر, دل کی بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کر, غیر فانی سہارا جو ہے. یہ کیا ہے کہ اس کی گال پچھڑ گئے, چشمے لگ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی تو بھاگا وہاں سے, ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی, نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی سے, جوانی کر فدا اس پر کی جس نے بھی جوانی, بگڑنے والوں پر مت بگڑو ورنہ دبل بگڑ بھی ہو جاؤ گے بگڑے, جو بگڑنے والے ہیں جن کی صورتیں بگڑنے والی ہیں چند سالوں میں, تو ان پر جو بگڑے گا وہ بھی بگڑ جائے. اور ایک تقریر اخلی اور بھی سن لیجیے, ہمارا جسم بنتا ہے عناصر متضادہ سے, یعنی آگ پانی دونوں سے, یعنی مٹی ہوا سب ایک دوسرے کی ضد ہیں, تو چاروں عناصر منتشرہ متضادہ سے ہماری ترکیب اور تخلیق, تو جب ہمارا جسم کسی کے جسم پر عاشق ہوگا تو اجزاء منتشرہ متضادہ تضاد اور بڑھے گا, انتشار اور بڑھے گا, پریشانی اور بڑھے گی, اور جو روح کسی کی روح پر عاشق ہو اللہ والی روح پر اللہ کے لیے, تو اس کی روحانیت خود بھی تھی اپنی اور اس کی روحانیت سے مل کر دوڑ روحانیت آ جاتی ہے. اسی لیے اہل اللہ کی ایک منٹ کی صحبت 100 برس کے اخلاص کی عبادت سے اس لیے افضل ہے کہ اس کی روحانیت مل کر روح میں قوت آ جاتی ہے, بعض وقت میں ایک ہی جملے میں زندگی بھر کے لیے ان کو مل گیا نسخہ, اور بعض وقت سیپ کا ایک قطرہ ان کے منہ سے نکلا کوئی بات اور ان کے سیپ میں آ گئی, تو اسے وہ سارے نسبت ہو گئے. حاجی امداد اللہ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ معروم اپنے شمس الدین تبریزی پیر پر اتنے عاشق کیوں ہیں, تو میں اس کی وجہ یہ کہ معروم 100 برس کی عبادت اور تحدث سے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے تھے جو حضرت شمس الدین تبریزی کی تھوڑی سی صحبت سے پہنچ گئے, اس لیے ان کا نام جب لیتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ میری اونٹنی اب رکی یا ناپتی تابل امور, اے میری اونٹنی جب شام میں چلے گئے اور ان کو چھوڑ کر آدھی رات کو, تو تلاش کرتے کرتے ملک شام پہنچے معروم, اور لوگوں سے پوچھتے تھے ہمارا پیر کدھر کہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے, تو لوگوں نے کہا کہ شام کی فلاں گلی میں دیکھا ہے, تو فرمایا ہائے اس شام کی صبح کیسی ہوگی جس شام میں میرا شمس الدین تبریزی رہتا ہے, ہائے اس شام کی صبح کیسی ہوگی دیکھیے جس شام میں میرا شمس الدین تبریزی رہتا ہے. پھر اپنی اونٹنی سے خطاب کیا, حالانکہ اونٹنی کیا سمجھتی ہے, عشق عجیب چیز ہے, اونٹنی سے بھی بات کرا لیتی ہے. حکیم الامت ایک دفعہ بندروں سے فرما رہے تھے کانپور میں, اے بندروں ٹھہرو میں آپ کے اپنے پیر مولانا تھانوی کی تمہیں کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں, عشق جو ہے سب قانون سے عجیب ہے, تو فرمایا اب رکی یا نہ پتی تابل امور, اے میری اونٹنی ٹھہر جا میرے سب کام بن گئے, ان نہ تبریزن لنا ذات الصدور, تبریز شہر میرے لیے میرے سینوں کے اسرار محبت کی جگہ ہے, بھید محبت کے راز یہاں منکشف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. پھر دوسرے شہر میں فرمایا ابرو کی آنا پتی میں ہال آف ریاض, یہ جو باغات ہیں یہاں تبریز میں, اے میری اٹھنی تو اس کو چرتی رہے, ان نہ تبریزن لنا نعم المفاد, تبریز شہر میرے لیے بہترین فیض کی جگہ ہے. اس کے بعد فرمایا مولانا نے کہ تازے عرش بر تبریزیاں ہر زماں سوہ رو انگیز جان, اے خدا تبریز والوں پر بھی رحمت نازل فرما دے, یہ جب محبت ہوتی تو یوں ہوتی, آج جن لوگوں کے دل میں حرمین شریفین کی محبت ہے رات دن دعا کر رہے ہیں کہ اللہ حجاز مقدس حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما, لیکن خادم الحرمین کی بھی حفاظت فرما جنہوں نے اتنی توسیع اور اتنی محنتیں کی, اگر ان کی کچھ خطائیں صادر ہیں انسان ہیں آپ معاف کر دیجیے ان کی مغفرت معافی مانگو سارے سعودیہ عرب کا احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عربوں میں عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو تمہارا نبی عربی اس کی جنت کی زبان عربی اور قرآن عربی میں نازل ہوا اس لیے عربوں سے محبت کرنے کا حکم ہوا جن کو دیکھو عربوں کی شکایت کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جہاں تک ہو سکے شکایت کرتے ہیں شکایت سے ان کا کوئی فائدہ نہیں وہ شکایت سے درست نہیں ہوں گے لوگوں کو نفرت ہوگی اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے دعا کے لحاظ آپ بتائیے آپ کے بچوں کے لیے اگر کوئی شخص دعا زیادہ مانگے تو اس سے آپ خوش ہوتے ہیں یا شکایت زیادہ کریں بس اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت حرام کی اسی لیے کہ اپنی اولاد کی برائی آدمی سننا نہیں چاہتا چاہے خود ڈنڈے لگا دیں اللہ تعالیٰ نے غیبت حرام کر کے اپنی شدید محبت کا اظہار فرما دیا کہ ظالموں جس طرح باپ اپنے اولاد کی شکایت نہیں سننا چاہتا ایسے ہم تمہاری شکایت نہیں سننا چاہتے ہمارا تمہارا معاملہ الگ ہے تم میرے مجرم ہو گناہ کرتے ہو ہم نپٹیں گے لیکن تمہاری شکایت میں برداشت نہیں کر سکتا مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ ہم تمہاری آبرو کا تحفظ چاہتے ہیں کہ ہوٹلوں میں اور سڑکوں پر دکانوں میں تمہارے تذکرہ ہم نے حرام کر دیا کہ میرے بندوں کو کوئی غیبت نہ کرے اگرچہ واقعی وہ جرم اس کے اندر اگرچہ اس نے واقعی کہتے ہیں جرم کیا کیونکہ اگر وہ نہیں تو بہتانے کی غیبت نہیں غیبت کی مانی ہی نہیں تو یہ مضمون ذرا اس کو لکھ لینا یہ جو ہے کہ بدنظری جو ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر یعنی بدنظری جو ہے یہ کفر تک پہنچا دیتی اور اتنا دوری ہوتی ہے کہ میں کیا اس کروں یعنی زنا اور شراب سے آدمی اتنا دور نہیں ہوتا جتنا بدنظری سے ہوتا ہے اتنا خطرناک چیز ہے بھائی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بدعا فرمائی بدنظری کرنے والوں کے لیے یہی کیا کہوں کہ لان اللہ ناظر المنظور یہ نہیں ہے اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو نظر کی حفاظت نہیں کرتی اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہو جو کہ نظریں دکھاتی پھرتی اس سے ان ماں باپ کو بھی سبق لینا چاہیے کہ اپنی لڑکیوں کو لعنت نبی سے مد روپے کرو پردے میں رکھو ان کو حفاظت کرو کفر تک لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوا اسی نظر ہی پر تو اتنے بڑے شیخ اندروسی کتنے بڑے شیخ تھے محدث تھے بڑے بڑے خلیفہ اور ان کے علماء تھے لیکن اذان دیتے وقت میں بائیں طرف عیسائی کا گھر تھا جب انہوں نے کہا ایال الفلاح فوراً ایک عیسائی لڑکی 15-16 سال کے اوپر نظر پڑ گئی اسی وقت بس ختم سارا ایمانی ختم فوراً اذان چھوڑ کر اس کہا میرے ساتھ شادی کرو اس نے کہا اگر آپ سور کرائیں اور عیسائی ہو جائیں تو ہم شادی کر لیں تو میں عیسائی بنتا ہوں اور سور کراتا اتنا بڑا شیخ سور کرا رہا اب سارے علماء جو ان کے مدیر تھے خلیفہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اتنا روئے رات دن روتے روتے کہ اللہ میرے شیخ آج کل کے مرید ہوں تو لعنت سے گالیاں دینے لگے آج کل کے مرید بے وفا ہوں تو کہیں لعنت بھیجو ایسے اس کی پر لیکن دیکھو ان کی حقیقی علمت فرماتے ہیں شیخ سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ وہ رات دن رو رہے ہیں کہ اے خدا جیسے کسی کا باپ اگر کافر ہو جائے تو گالیاں نہیں دو گے دعائیں کراؤ گے تعویذیں دباؤ گے اللہ سے رو گے اللہ میرے باپ کو پھر ایمان دے گے ایسی باپ جیسی محبت شیخ سے ہونی چاہیے یہ نہیں کہ اس کا کوئی ایپ دیکھ لیا تو بس اس کو کر دیا زیادہ حقیقی علمت فرماتے ہیں کہ میں اہل عقیدت سے زیادہ خوش نہیں ہوتا ہوں اہل محبت سے خوش رہتا ہوں کیوں محبت نہیں جاتی آدمی ایپ بھی دیکھ لے تو بھی عقیدت ختم ہو جاتی ہے عقیدہ کا مثال وہی ہے گدھے کا اسی ظاہر ہوا تو بہت طویل اور غائب ہوا تو پتہ بھی نہیں عقیدت مند ذرا دیر میں بھاگ جاتا ایک بزرگ کے پاس گئے ایک بزرگ کے پاس الہ آباد مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شرافت صاحب ایک شخص کو لے گئے یہ ماں تفی کے جو سسر ہیں تو لے گئے کہ شاید حضرت کی نظر پڑ جائے یہ اللہ والا بن جائے تو لے گئے تو حضرت اس وقت عشاء کے بعد بادام اور پستے کھا رہے تھے پھر واپس آ گئے تو راستے میں پوچھا آپ کچھ متاثر ہوئے حضرت سے کہنے لگے جو عقیدت تھی وہ بھی ختم ہوئی جو سنی سنائی عقیدت تھی وہ بھی ختم ہوئی یہ اللہ والے ہیں پستے بادام اڑاتے ہیں ارے اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کو کھاتے ہیں اب آپ سوچیے اس کو حکیم وہ فرماتے ہیں کہ جو ٹیم کا کام کر رہے ہیں ان کو بادام اور کھانا چاہیے حضرت کے سر پر بادام کی ٹکیا رکھی رہتی ہے 1500 کتابیں لکھنا ایسے آسان شاکرین شاغلین کے لیے اپنی صحت کے لیے بادام حرام تھے حاجی صاحب فرماتے ہیں جو ذکر کرے اور پڑھائے اور دماغی محنت کرے اور تیل نہ رکھے سر پر تو قیامت کے اس سے معاوضہ ہوگا کہ میری مشین تھی تیری نہیں تھی, دماغ ہم نے دیا تھا تجھے, اس مشین میں تیل کیوں نہیں ڈالا, آپ کسی کو موٹر دے دیں پانی چڑھانے کی اور گریس نہ ڈالے اور خوش ہو جائیں تو آپ کیا کہیں گے, اس سے شکایت کریں گے ہمیں تو اللہ تعالیٰ شکایت کریں گے. تو صحت کی حفاظت میں دوا کھانا بھی عبادت, خمیرہ مروارید کھانا, عرق اندر پینا, سر میں ہیئر آئل لگانا, یہ ساری صحت کی حفاظت میں جو خرچے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس میں عبادت میں شامل ہیں. کیا بات تھی بھائی؟ تو اسی کا یہ مقام جو ہے مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں شاہ خوارزم کا نواسا تھا, جامع معقول منقول بخاری اور منطق کی سب کتاب پڑھاتا تھا, میرا نام تھا مولوی جلال الدین. جب میں نے شمسین تبریزی غلامی کی تب میرا لقب مولا روم پڑھا, مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, نہ غلام شمس تبریزی نہ شد. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے بتاتا ہے اپنے کو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی شان دیتے ہیں. اجے صاحب نے ہی لکھا تھا کہ رتبہ میرا گھٹائے گا, شان میری گھٹائے گا, رتبہ میرا بڑھائے گا. ہاں مجھے بھی خاص میں تو ملائے گا. میری گزارش کو معروضات کو میری میرا بیان کو تقریر کہنا میں اپنے لیے خلاف سمجھتا ہوں, لیکن معروضات میری گزارشات اور اس عرضی کرنا قبول فرمائیے. ہماری جان کو بھی اور میرے دوستوں کی جان کو بھی اور یہ صرف بیٹری کا ایمان عطا فرما دی, ایسا ایمان یقین عطا فرمائی کہ ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو اور احساس بھی آپ کی ناراضگی اور غضب سے اس کا کسی تعلق نہ ہو. میری جو سانس آپ پر فدا ہو وہی ہماری زندگی ہے, جو سانس آپ کی ناراضگی میں گزری اس کتے اسور سے بدتر زندگی ہے, جو ظالم ہے اسے جو آپ کو ناراض کرتا ہے. اے خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیجیے, حالت کو درست کر دیجیے اور مستقبل میں ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اپنا تقبل ملائیں گے آپ
تو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ دو رکعت پڑھو صلات حاضر, پھر اللہ کی تعریف اور حمد ثنا کرے اور درود شریف پڑھے. حمد ثنا کے لیے الحمدللہ پوری پڑھے کافی ہے, درود شریف میں جو بھی یاد ہو پڑھ لے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دو رکعت صلات حاضر پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کرے یعنی الحمد شریف پوری پڑھو یا جو بھی اس سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھو اور درود شریف پڑھو, کیونکہ جب تک درود شریف بندہ نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان کے اوپر نہیں جاتی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دعا جو ہے تمہاری معلق رہتی ہے, آسمان کے نیچے لٹکی رہتی ہے, درخواست نہیں جاتی اوپر جب تک کہ تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھو گے. اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ آگے پیچھے دونوں درود, دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی دونوں وقت میں درود شریف لگا لو, کیونکہ درود شریف اللہ کے ہاں فتح قبول ہے, درود شریف کی قبولیت میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو. اور اللہ تعالیٰ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, لہذا درود جب دو مل عمل کے درمیان میں ہماری دعا ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہے, آگے پیچھے کی لے کر بیچ کی پھینکنے والا نہیں ہے, کریم کی شان سے بھائی ہے کہ آگے کی لے لے پیچھے کی لے لے اور بیچ کی پھینک دے, یہ کریم کی شان سے بھائی ہے. تو اس میں اس کے بعد ایک دعا ہے جو میرا کتابچہ ہے مفت میں یہاں سے ملتا ہے, اگر کوئی مفت کا مال بھی نہ لے تو وہ جانے اس کی قسمت, اب میں کیا کروں, یہاں سے مفت کا ملتا ہے, اس کا نام ہے وہ دکھا دو بھائی شیخ جی اور اوپر ہاتھ کیجیے دیکھ لیجیے, اس کے اندر صفحہ 20 پر صلاۃ حاجت کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی وہ دعا ہے اس میں. اب آپ سوچیے کہ صلاۃ حاجت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی, آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے یہ دیجیے, جہاز میں ایسے ہی دکھلایا جاتا ہے آکسیجن وغیرہ لینے کے لیے, شیخ جی اس وقت میں دکھلا دیا, پھر دکھلا دیجیے شیخ جی ہاتھ اونچا کر کے, یہ دیکھیے اس کے یہ دعا ہے, اس کے پڑھنے کے بعد تاکہ صلاۃ حاجت جا کر مکمل ہوتی ہے ہم لوگ دو رکعت حاجت تو پڑھتے ہیں مگر وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی صلاح حاجت کے بعد اس کا معمول نہیں ہے, کم لوگوں کو یاد ہے, اس سے صلاح حاجت نامکمل رہتی ہے. صلاح حاجت مکمل اسی وقت ہوتی ہے جبکہ نماز حاجت کے بعد وہ دعا مانگی جائے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے, کیونکہ نبی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ پاک کے مزاج شناسی پیغمبر سے زیادہ کسی کو نہیں. لہذا جن الفاظوں سے آپ نے مانگا ہے سمجھ لو کہ وہ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمارے اوپر مبذول کرانے کے لیے بڑے اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے. لہذا اس میں اس کے اندر دو لفظ آئے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. صفحہ نمبر 20 پر, ہاں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم, لا ادنا لی ذنبا الا غفرتہ ولا هما الا فرجتہ ولا حاجۃ الا ولا حاجۃ هي لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ ارشاد صاحب کو سنا رہے ہیں. ایسے سنا کر لوگ بیٹھے
دعا کا ترجمہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے, اللہ پاک ہے, عرش عظیم کا رب ہے, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے ہر ہر عالم کا. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کا جو مغفرت کو ضروری کرتے ہیں اور ہر بھلائی میں اپنا حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی یعنی حفاظت چاہتا ہوں. میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی رنج دور کیے بغیر اور کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو پوری کیے بغیر نہ چھوڑ اے ارحم الراحمین.
یہ ترجمہ ہے اس دعا کا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا. اس میں آپ نے غور کیا کہ پہلے ابتدا اپنی حاجت اور امت کی حاجت پوری کرانے کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے کیا دعا سکھائی, یعنی درخواست کا نقطۂ آغاز کیا ہے, درخواست کا نقطۂ آغاز کیا ہے کہ پہلے بے سہارا اپنے کو ثابت کیا کہ اے خدا آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں, کوئی خدا نہیں, کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی چوکھٹ نہیں, آپ ہمارے آخری دروازے ہیں, آخری چوکھٹ ہے, اگر آپ نہیں دیں گے تو سارا عالم ہمیں نہیں دے سکتا. یہ اس کا یعنی نبوت کی دعا کا نقطۂ آغاز دیکھو کیسا پیارا ہے. یہ مضمون بتاتا ہے کہ غیر نبی کو ایسی باتیں نہیں سوچ سکتی. آپ کی دعاؤں کے مضامین دلالت نبوت ہیں, آپ کی نبوت کی دلیل ہیں کہ کیسا فرمایا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. لا الہ کے معنی کیا ہے, یعنی ہمارا کوئی اور دروازہ نہیں. من بمید رویدم سوئے تو اے پناہ ما حریم کوئے تو, آپ کی گلی آپ کا یہ دروازہ ہمارا آخری پناہ گاہ ہے, اور من بمید رویدم سوئے تو میں امید لے کر بھاگ کر آپ کی چوکٹ پر آیا ہوں. ہمارا قاسم نانوتھی نے عرض کیا تھا, گدا خدرا تو راسلتا جو دیدم, میں نے اپنے کو گدا آپ کو بادشاہ سمجھ کر آیا ہوں آپ کے حضور میں. گدا خدرا تو راسلتا جو دیدم, جب میں نے اپنے کو گدا دیکھا اور آپ کو سلطان دیکھا کہ آپ ہمارے رب ہیں پالنے والے ہیں. گدا خدرا ترا سلطا چدیدم بدرگاہ تو اے رحمان دویدم, اے رحمان تیری بارگاہ میں دوڑ کر اس لیے آیا. اس کو دروازے کعبہ پر پڑھ کر دیکھو اس شعر کا مزہ کہ ہم اپنے ملکوں سے دوڑ کر آپ کے دربار بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. گدا خدرا ترا سلطا چدیدم بدرگاہ تو اے رحمان دویدم. لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کی نگاہ کو اسباب سے کاٹ کر اللہ سے جوڑ دیا. یہ ہے آغاز مضمون نبوت, صلاۃ حاجت کی مضمون حاجت کی مانگنے کا طریقہ سکھا دیا, مانگنے کا سلیقہ سکھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. جتنی دعائیں قرآن پاک میں ہیں حدیث پاک میں ہیں ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی وظیفہ اور کوئی دعا نہیں. مگر آج کل قرآن و حدیث کے دعا
حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے میں اللہ سے مانگ لیا کروں. تو آپ نے کچھ قرآن شریف کی دعا کچھ حدیث پاک کی دعا سکھا دی. فرمایا یہ تو سبھی مولوی جانتے ہیں, ہم کو اپنے سینے سے کچھ نکال کر دیجئے ایسی خاص دعا. تو حضرت نے کیا فرمایا, میرے سینے میں بلغم بھرا ہے, بھاپ پھیلا ابھی ٹھکھار کے دے دیتا ہوں, کیونکہ قرآن کی دعا اور حدیث کی دعا سے بڑھ کر ظالم کس کی دعا ہے. آج کل مزاج بگڑا ہوا ہے, لوگوں کا ذہن خراب ہے کہ اگر قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں, اور پیری فقیری کی لائن سے کوئی کہہ دے تو سمجھتے ہیں اس میں کوئی خاص بات ہے. یہ تو کیا کروں, ایسی حماقت اور بیوقوفی سے اللہ تعالیٰ امت کو اس عذاب سے نجات. یہ کتنی بڑی نالائقی اور بیوقوفی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر پیروں کی فقیروں کی دعا کو سمجھتے ہیں. ساری پیری فقیری اتباع سنت سے, ایک سنت کا جو منکر ہو جائے اور اس پر اس کو حقیر سمجھ کر عمل نہ کرے تو سمجھ لو جو شخص سنت کو چھوڑتا ہے تو اس کی فقیری سنت نہیں ہے, وہ زندقہ اور گمراہی. شاعر کہتا ہے کہ ترک سنت جو کرے شیطان گن, گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن. کوئی آدمی ہوا پر اڑ رہا ہے, اپنی ولایت اور کرامت دکھا رہا ہے, لیکن سنت کا ترک تاریخ ہے, جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, کوئی اور سنت نہیں کرتا. سنت کو چھوڑے ہوئے, سنت کے راستے کو چھوڑ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا, اس کو شیطان سمجھ. یہی معیار ہے جس سے کہ اہل حق ہمیشہ دجال سے بچے رہیں گے. کانا دجال جو آئے گا اس سے بھی بچے رہیں گے اہل حق جو سچے اللہ والوں کے غلام اور شاگرد ہیں, کیونکہ ان کے پاس سنت کی کسوٹی ہے. اور جو لوگ سنت کی کسوٹی کو معیار نہیں بنائے ہوئے ہیں, دجال پر سب سے پہلے ایمان لا کر یہی لوگ کو کافر ہو جائیں گے, جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں, جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بس خدا کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ اختیار انہی کو دے دیا ہے, اولیاء لوگوں کو, پیروں کو, فقیروں کو, سارے اختیار اللہ میاں نے دے دیا اور خود عرش اعظم پر تنخواہ لیا کرتے ہیں خالی. جیسے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خالی وظیفہ لیتا ہے ماہانہ تنخواہ اپنے گزارے کے لیے, اور جو پارلیمنٹ میں طے ہو جاتا ہے اسی پر سائن کر دیتا ہے. یہ علامہ سید سلیمان ندوی کا مضمون اس زمانے کا تھا جب وہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے بادشاہ نہیں ہے, سارا اختیار اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا. خدا فرما چکا خوراک کے اندر, سنو کیسا پیارا شعر ہے, خدا فرما چکا خوراک کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر. کیا بات کہی سبحان اللہ, خدا فرما چکا خوراک کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. کیا خدا عاجز ہے جو تم اولیاء کا واسطہ دے سکتے ہو, یہ کہہ سکتے ہو یا اللہ اپنے اولیاء اپنے نبیوں کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے, لیکن براہ راست ان سے مانگنا کفر ہے, کافر ہو کر مرے گا ایسا جو غیر و خدا سے مانگتا ہے جا کر کے ہمیں بیچا دے دو بارش نہیں ہو رہی بارش کر دو, خبروں پر دادا کیا آج خبر پر ہے اس کی پوجا ہو رہی. یعنی یہ کہ نابود اللہ میں نے سکھایا کہ ہم صرف آپ ہی کی اس سے مدد مانگتے ہیں. یعنی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں کی اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے قبضے میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا چاہیے. اولاد ہے, بارش ہے, زندگی کی برکت ہے, رزق ہے, یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا. اب یہ دوسری بات ہے, گھر میں نمک نہیں تو آپ پڑوسی سے مانگ سکتے ہو, یہ شرک نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں مانگ سکتے کہ بھائی میں غریب ہوں ہم کو امیر بنا دو. کتنی بڑا ولی اللہ رہتا ہو اس سے یہ کہنا حرام و کفر ہے کہ ہم کو امیر بنا دو, یا ہم کا ارے اولاد نہیں ہوتی ہمیں بچہ دے دو, بچہ کیا دیں گے, اچھا زندگی دے دو ہمیں موت سے بچا لو. یہ بتاؤ سارے اولیاء اللہ تو خود بھی انتقال کرتے ہیں, ان کے بیوی بچے بھی تو انتقال کرتے ہیں, اگر ان کے اختیار میں زندگی ہو تو کاہے کو مرنے دیں. وہ تو لا الہ سے نفی کر دی, یہ مضمون دعا نبوت کی, یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ مضمون خود دلیل نبوت ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, حلیم و کریم دو نام سکھایا, کیونکہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو شیطان پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم تو سزا کے قابل ہو, گناہ کار ہو, نالائق ہو, سینما تم دیکھتے ہو, وی سی آر تم دیکھتے ہو, ٹیڈیوں کے چکر میں تم رہتے ہو, تمہاری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ دعا مانگتے وقت کہو آپ حلیم ہیں عذاب کو روک دیجئے. حلیم کے کیا معنی ہیں؟ جو عذاب کو اپنے جلدی نہ کرے دینے میں, اور جو اس کی قدرت کی دلیل ہے. حلیم ہونا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, کیونکہ جو انسان کمزور ہوتا ہے وہ جلد بدلہ لے لیتا ہے کہ ابھی تو قبضے میں ہے, ہو سکتا ہے قابو سے باہر ہو جائے پھر ہم اس سے انتقام نہ لے سکیں. اور اللہ تعالیٰ کو اطمینان ہے کہ میرے قدرت انتقام سے خارج ہو نہیں سکتا, جہاں بھی جائے گا ہم اس کو ذلیل کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے ہی جو صاف پاور والا ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے, جتنے کمزور ہوتے ہیں جلد بدلہ لے لیتے ہیں. حلم برداشت جو ہے اس کے قوت کی علامت ہے. مثال کے طور پر ایک چونٹی آپ کو کاٹ لے تو آپ اس کو راپٹ نہیں ماریں گے, چماٹ نہیں ماریں گے, کیونکہ جانتے ہیں کمزور ہے بیچاری, آہستہ سے پھونک دیں گے, کیونکہ جانتے ہیں میری قدرت کے تحت میں ہے, جا بھی نہیں سکتے تھے جب چاہے ہم اس کو چماٹ مار. تو جتنی زیادہ طاقت جس کو ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ حلیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کس کی قدرت؟ تو حلیم کی تعریف بیان کریں گے ہمارے شاگرد مولانا فاروق صاحب, آپ حلیم کی تعریف کیجیے, یا داؤد صاحب کریں پہلے. یہ لو
الحلیم ہے الذین لا يعذبون بالعقوبة,
یعنی
حلیم وہ ذات ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے,
جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. اس کے بعد فرمایا کریم, کریم کیونکہ پھر شیطان دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم تو نالائق ہیں, ارے گنہگاروں کی کہاں اللہ سنتا ہے, تو اولیاء اللہ کی قبول ہوتی ہے کہیں نالائق لوگوں کی قبول ہوتی ہے. اس شیطان کی مایوسی اور ناامیدی کو دور کرنے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ تم اللہ کو کریم کہو. اب کریم کی کیا تعریف ہے؟ ایسی تعریف ہے کریم کی جس کی وجہ سے مایوسی اور ناامیدی کے بادل چھٹ جائیں گے, کیونکہ کریم اسی کو کہتے ہیں جو نالائقوں پر مہربانی کر دے. اب شیطان کہاں جائے گا؟ جب شیطان آپ کے کان میں کہے کہ آپ تو نالائق ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرے گا تمہاری, تو اسے شیطان سے کہہ دو کہ میرا اللہ کریم ہے, اور کریم کی تعریف ہی ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے. لائقوں پر مہربانی کرنے والا کریم نہیں ہے, جو نالائقوں پر بھی فضل کر دے. جیسے کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر رحمانی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس کو خریدا, ان اللہ اللہ نے اس طرح کیا ہے, ان اللہ اس طرح من المومنین انفسهم, اللہ تعالیٰ نے مومن کی نفس کو خریدا. روح اور دل نہیں فرمایا اللہ نے, روح اور دل کو نازل نہیں فرمایا. یہ بتاؤ کہ نفس زیادہ اچھا ہے یا دل اور روح زیادہ اچھی ہے؟ دل اور روح پاکیزہ چیزیں ہیں, اور نفس دشت مہادشت ہے, ہمارا بسو ہے. خود اللہ نے فرمایا نہایت برا کام کرنے والا نفس جو ہے ہر وقت برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. پھر اللہ نے نفس کیوں خریدا؟ اس کا جواب دیا کہ منڈی میں جس کا سودا خراب ہوتا ہے اور ناامید غمگین بیٹھا رہتا ہے, کوئی نہیں خریدتا, تو کریم جب جائے گا اس منڈی میں سودا خریدنے تو اس کا خریدے گا جس کا عیبدار سودا ہے, کیونکہ دیکھتا ہے کہ یہ غریب بےچارا بیٹھا ہے, آس لگائے کوئی ہمارا بھی خرید لے, ہر شخص اس کو نامنظور کر دیتا ہے. تو کریم جو ہوتا ہے وہی سودا خریدتا ہے عیبدار سودے کو, اور کہتا ہے میں نے دیکھ لیا کہ تمہارا کوئی سودا نہیں لے رہا ہے لہذا میں تمہارا سودا خریدتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے, ہمارے قلب و روح پاکیزہ تھے, قلب و روح نفس کے مقابلے میں اچھے ہیں, شریف لوگ ہیں, لیکن اللہ نے نفس جیسے کمینہ ذلیل جانتے ہیں کہ نفس اس کا نفس کیا کیا کام کرے گا, لیکن اپنے کرم کی وجہ سے ہمارے نفس کو خریدا کہ ہم تمہارے عیبدار نفس کو خریدتے ہیں. اور کس کے بدلے میں؟ بالجنت التی کنتم توعدون, جنت کے بدلے میں, التی لا عیب فیہا, اس کی تفسیر کر دی. آیت میں نہیں یہ, اللہ مالوسی نے اس کی تفسیر کر دی کہ اے لوگوں ہم تمہارے عیبدار اور بدماش نالائق گنہگار نفس کو خریدتے ہیں. بالجنت التی کنتم توعدون, اس جنت کے بدلے میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ مالوسی فرماتے ہیں وہ جنت التی لا عیب فیہا, جس میں کی کوئی عیب بھی نہیں ہے. جنت میں کوئی عیب ہے بتاؤ؟ وہاں پیشاب نکلے گا, پیخانہ ہوگا, پسینہ بھی نہیں آئے گا, ہر وقت وہاں کا عالم پاک. تو اللہ تعالیٰ نے کہ کریم, کریم کی تین تعریف کی ہے, بلکہ چار تعریف آج بیان کی جائے گی. لہذا فاروق نے آپ اتنا دور کیوں گئے؟ یہاں آؤ, ایک تعریف آپ بیان کرو, دو اور ادھر پھر بیان کریں گے, ان کے لیے جگہ دو.
the
کریم کی تعریف بیان کیجیے. آپ دو آپ بیان کیجیے, دو یہ بیان کریں, مگر آج یہ نہیں تھے سبق میں. پہلے دو آپ بیان کر دیجیے, پھر دو انشاء اللہ بیان کریں.
الکریم المتفصل بدون استحقاق والمنة,
کریم وہ ذات ہے, کہیے کریم وہ ذات پاک ہے,
کریم وہ ذات پاک ہے
جو عطا کر دے,
جو عطا کر دے,
فضل کر دے,
جو فضا کر دے بغیر
حق بنے ہوئے,
بغیر حق بنے ہوئے,
بغیر احسان دیتا ہے,
بغیر احسان دیتا ہے.
نمبر دو,
نمبر دو المتفصل بلا مسلتی ولا وسیلتی, جو عطا کر دے بغیر
سوال,
سوال کرنے والے بغیر سوال کرے
اور بغیر وسیلہ کے. دیکھو یہ مجھ سے پڑھتے ہیں, فرانس کے رہنے والے ہیں, ریونین جزیرے کے. تو کریم کی دو